لاکھوں سلام. یعنی ہے سور نور جن کی گواہ، یعنی ہے سور نور جن کی گواہ، اس کی ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہے سور نور جن کی گواہ، ان کی پر نور سیرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کے دن کو مناسبت ہے ہماری ماں ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے یوم وصال کے ساتھ. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہم پر بے حد و بے قیاس فضل و کرم ہے کہ اللہ کے محبوب اعظم جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور اپنی ازواج میں سب سے محبوب بیوی اور ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے ذکر مناقب کا موقع ہم تمام کو میسر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ساعتیں اپنی بارگاہ میں درجہ فضیلت کے طور پر قبول فرمائے، اور جتنے افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی ثم فمبلغ العلم فیه انه بشر وانه خیر خلق اللہ کلیہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم. ثم الرضا نبی بکر وان عمر وان علی وان عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی تطہیر اور پاکیزگی کے حوالے سے تقریباً 18 کے قریب آیات کا نزول مسلسل ہوا. آپ کی پاکیزگی اور آپ کی شرافت قرآن کریم میں سورۃ النور کے اندر ذکر کی گئی. آپ کے مرتبے و مقام کی عظمت و شان کے لیے اور آپ کے ذریعے جو اس امت مرحومہ پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے احسانات ہوئے ہیں ان میں کئی احسانوں میں آیت تیمم کا نزول آپ ہی کی ذات بابرکات کے طرف منسوب ہے. علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان الذین جاؤوا سے لے کر رزق کریم تک یہ 18 آیتیں قرآن کریم میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزگی فکر اور پاکیزگی باطن اور آپ کے تقوی اور آپ کی طہارت سے متعلق بیان کی. علماء نے لکھا کہ اگر پورا قرآن آپ کھنگال کر دیکھ لیں اور پورے قرآن کو اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک اس کی ایک ایک آیات پر اگر آپ غور کریں تو کسی گناہ اور کسی معصیت پر اس قدر اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا اور وعید نازل نہیں ہوئی جتنی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بری فکر رکھنے والوں کے لیے وعید اور شدت نازل ہوئی. یعنی یہ آپ کی عظیم فضیلت ہے اور آپ کا مقام ہے. یہ پوری 18 آیتیں ہیں. اور علماء نے لکھا جو بڑی باکرامت بات ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کی مذمت میں اور اس کی برائی میں اس قدر آیات کا نزول نہیں ہوا جس قدر آیات کا نزول حضرت عائشہ صدیقہ کے بے ادبوں کے بارے میں ہوا. یہ حضرت عائشہ کی وہ انفرادیت ہے کہ امت میں اولین سے لے کر آخرین تک، بلکہ حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک، غیر انبیاء جتنے اشراف ہیں ان میں کسی کو یہ سعادت، یہ شرف حاصل نہیں ہوا. اس فضیلت میں ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ہیں. یعنی شرک جیسا بڑا گناہ کہ جس میں اللہ رب العالمین جل والا کی شدید مخالفت اور اللہ رب العالمین جل والا کی العیاذ باللہ سب سے بڑی توہین، حدیث میں آیا کہ معاذ اللہ وہ گالی سے مترادف ہے معاذ اللہ، یعنی اتنی بڑی شدید توہین اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ شرک کے ذریعے ہے معاذ اللہ، جو انسان انتہائی جہالت اور شیطان کے مکر و کیب میں آ کر اس کو انجام دیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں اور اپنے بے ادبوں کی اتنی متواتر ایک طریقے کے ساتھ مسلسل آیات کو اتار کر ان کی مذمت کو بیان نہیں کیا کہ جتنی آیات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بے ادبوں کی مذمت میں قرآن مجید میں اتاری گئی ہے. کاش اس بات کی قدر امت کو آئے اور وہ 18 آیت مسلسل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبوں کے مذمت میں نازل ہوئی ہے، یعنی اتنی معصیت اور اتنی کسی گناہ پر اتنی شدید وعید نہیں سنائی گئی جتنی شدید وعید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادبوں کے لیے سنائی گئی. تو یہاں سے نتیجہ نکلا کہ جو آپ کی بے ادبی کرے العیاذ باللہ اور توہین کرے تو قرآن اس کی مذمت ایسے کرے جیسا کہ شرک کی مذمت نہیں کی گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو دل و جان سے اللہ کی رضا کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کی حریم ناس کا احترام کرتے ہوئے آپ کی منقبت و شان کو بیان کرے تو اس بندے کے بھی اجر و حساب کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ ہماری ماں ام المومنین کی بڑی شان اور قدر ہے اور بہت بڑا مقام ہے. اس کو انشاءاللہ العزیز ہم ترتیب کے ساتھ ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے. پہلے قرآن کریم کی آیت لیتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید، آگے بھی آیات آئیں گی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ طور پر اطاعت میں پابند ہونے کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے. قرآن شاہ فرماتا ہے تمام ازواج کے لیے کہ یا نساء النبی لستنک احد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ پورا رکوع جو ہے اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیویوں کو آداب سکھائے ہیں، یعنی ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کو آداب اللہ رب العالمین براہ راست قرآن کی آیات کو اتار کر ان کی شان و عظمت کو بتاتے ہوئے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تم میرے حبیب کی حریم ناز میں آ چکے ہو تو تم نے یہ 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 کام نہیں کرنا. یہ بیان حدیث میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ رب العالمین جل والا ازواج مطہرات جو حضور سید عالم کی نسبت پاک ہے اس کا لحاظ قدرت کرتی ہے. اور تقریباً 18 کے قریب آیات آپ کے بے ادبوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت کریمہ آپ اور تمام ازواج مطہرات کو آداب بارگاہ رسالت بتاتے ہوئے اور اللہ رب العالمین جل والا ان کی قدر کو بیان کرتے ہوئے شاہ فرماتا یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی تقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو، فلا تخدعنا بالقول، اور بات ایسی نرمی سے نہ کرو کسی کے ساتھ، لہجہ نزاکت رکھ کے کسی سے بات نہ کرو کہ سننے والا جو ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اس کے دل کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے تو اپنا رویہ اتنا لجاجت والا، اتنی نزاکت والا نہیں رکھنا، تقوی اختیار کرنا. وقلنا قولا معروفا، اور جب بھی کچھ بات کہو تو پھر تم نے اچھی بات اپنی زبان سے نکالنی ہے. پھر آگے فرمایا، یہ آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت میں بے پردگی چلتے ہوئے آئی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم رکھنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات کو ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے رہنا، کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں پاک کر کے خوب سترا کر دے. یہ پھر آگے اللہ نے فرما وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں آیات پڑھی جاتی ہے. گویا یہ آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ یہ آیت تطہیر جو ہے یہ آیت نمبر 33 ہے سورۃ الاحزاب کی، اور یہ آیت نمبر 31 32 پھر یہ 33 پھر اس کے بعد آیت 34، ان تمام میں ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تقوی کے ساتھ رہو، تم پرہیزگاری کے ساتھ رہو، اور اپنی زبان کے اندر وہ لجاجت نسوانی نزاکت کو نہیں لانا، کیونکہ تمہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیان کرنے کا موقع بھی ملے گا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جس طرح آگے ہم پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ کے علمی مقام کیا تھا، تمہیں نبی پاک کے صحابہ سے پردے کی اوڑ میں مسائل پر بھی ذکر کرنا پڑے گا، تو پھر لہذا تمہارے اندر وہ نسوانی زبانی نزاکت نہیں ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل کے اندر مرض ہو اور وہ کوئی اور بات لے رہا ہو، کیونکہ تم حضور کی عزت ہو، ہمارے نبی کی عزت ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور جب بھی کوئی بات کرو تو تم اچھائی کی بات کرنا. پھر اللہ نے نصیحت فرمائی کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا اور زمانے جاہلیت والی بے پردگی کا ارتکاب نہ کرنا، یہ نصیحت ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ ان سے کوئی ارتکاب ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت کا ارتکاب تو علماء نے اجماعی طور پر ہم ہوں یا شیعہ ہوں یہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ فاحشہ مبینہ یعنی بدکاری کا ارتکاب انبیاء کرام کی بیویوں سے ہونا یہ ممتنع ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جناب میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حریم ناز میں جن کو داخلہ نصیب ہوا، اللہ رب العالمین نے ان سے اس پلیتی کو دور کیا، اور اسی کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ نکلو. یہاں پر بعض ربافظ کہتے ہیں کہ پھر آپ جنگ جمل میں کیسے نکل گئیں اور وہاں پر کیسے نکل گئیں. پہلی بات یہ کہ یہاں پر مطلقاً نکلنا منع نہیں کیا گیا ہے، ورنہ حضور نے اپنی حیات ہی میں ازواج مطہرات کو مدینے سے حج کے لیے لے جاتے تھے اور لے کر آتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات میں اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو لہٰذا یہ آیت کریمہ کیونکہ رافضی کے ذہن میں خباثت اور غلاظت ہے اور وہ یہودیوں کا چربا ہے اور اسلام میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ امت کے مسلمات کو چھیڑنا چاہتا ہے، اور خود نے تو اس نے لائسنس ایجاد کیا ہے کہ ایک نہیں 10-10 جائز مطاب، وہ تو اپنا پورا اس نے لائسنس ایجاد کیا ہے. تو وہ ازواج مطہرات جن کی تطہیر اور پاکیزگی قرآن کی مسلسل آیتیں اتر رہی ہیں کہ جس میں 18 آیتیں، اگر آپ سنی ہیں اور غور سے سمجھ رہے ہیں تو اس جملے کی حقانیت کو اپنے اندر اتاریے. علماء نے لکھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن خدا نے اس گناہ کی مذمت اور برائی اتنی نہیں بیان کی جتنا حضرت عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والوں کی برائی کو بیان کیا. لے آئیں اس مرتبے پر آپ کسی کو، مرد کے بچے تو آئیں قرآن سامنے لائیے، ان سے بڑا اہل بیت کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا مقام کن کا ہو سکتا ہے کہ جن کی سترائی اور پاکیزگی کو اللہ رب العالمین جل وعلا بیان کر رہا ہے. سورہ نور پوری اتر رہی اور اس میں 18 آیتیں اور وہ بھی اسی شان کے ساتھ، الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں. وہاں پاک مرد سے مراد حضور ہیں اور طیبات سے مراد حضور کی بیویاں ہیں. اب وہ ساری قمی شمی خمینی کی تاریخ کو ہم کچرے کے ڈبے میں گزرتے ہیں کہ جو ازواج مطہرات کے لیے غلط بات کرتے ہیں، یہاں قرآن نے لفظ کہہ دیا الطیبات. اگر الطیبات پر الزام ہوگا تو طیبون پر بھی کھڑا ہو جائے گا. فرمایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، اور پاک مردوں پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں. معنی کہ صیغہ جمع کا ہے لیکن مراد یہاں پر حضور کی ذات ہے, اور وہاں طیبات معنی کہ جمع کا صیغہ ہے, بتاویل آگے استعمال ہوگا, لیکن یہاں مورود اس کا حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. جن کو قرآن طیبات کہیں, اللہ اکبر, تم ان کو اہل بیت سے خارج کرو گے, ان کی تطہیر کا علاج کرو گے. یہ وہ طاہرکم تطہیرہ کی تفسیر تو طیبات سے خود ہو جاتی ہے, قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے. وہ طاہرکم تطہیرہ, کہ اللہ تمہیں پاک صاف کر دے. آج امت ہمیشہ سے جب حضور کی بیویوں کو خطاب کرتی ہے تو ازواج نہیں کہتی ہیں بلکہ ازواج مطہرات. وہ خواتین اور حضور کی وہ بیویاں جن کو خدا نے پاک کر دیا. وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کی وجہ سے ان کو مطہرات کہا جاتا ہے, اور امہات ان کو کہا جاتا ہے, وہ ازواجہ امہاتہم اس لفظ سے کہا جاتا ہے. تو یہ ذرا طریقے سے سنیے, چاہے جمل کی سٹوری اپنی طرف سے گڑی گئی ہو وہ ہو, یہ بات کی بکواسات ہو, اس کو بکواس جب ہم کہیں گے جب وہ قرآن کے خلاف جائے گی. کوئی بھی واقعہ بعد میں سرزد ہو گیا اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے, تو یہ خدا کی گواہی کے سامنے اس کو پیش کرنا پڑے گا. خدا جن کو طیبات کہیں تو ایک ملعون یہ بکواس کرے کہ ان کو حوب کے کتے بھونک رہے تھے. اس پر الحمدللہ کل وہ کلپ ہم لگا دیں گے, اس پر مفصل بیان ہم نے پیش کیا ہے. پہلے تو اس روایت کو کوئی حیثیت نہیں, اور پھر معاذ اللہ اس روایت کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ. اتنا تو کالوں کو پتا ہونا چاہیے جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ حدیث بنو امیہ نے لکھوائی تھی. اگر یہ حدیثیں ہم اپنی مطلب سے لکھ رہے ہوتے تو ان روایتوں کو درج نہ کرتے. تو یہ آیت یہ تمام روایتیں بتا رہی کہ اہل سنت کا ماخذ کسی جابر بادشاہ کے زور و جبر و استبداد سے نہیں جمع ہوا, وہ اقانیت سے جمع ہوا. اب وہ جس درجے کے اندر ہے اس کی تنقیح جراح و تعدیل کے اندر کی جائے گی, اور بالخصوص جن کے مقام اور مرتبے کو قرآن متعین کر دے ان کے مقابلے میں جو روایت آئے گی اگر خلاف ہوگی تو بالکل رد ہوگی. حضور نے اپنے بارے میں فرمایا, سرکار نے فرمایا میری کوئی روایت میری طرف منسوب اور حضور اللہ کے قرآن کے مقابلے پر آئے تو چھوڑ دینا, اس لیے کہ میرا فرمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک تدبیق ممکن نہ ہو. قرآن و حدیث کو ملا کر صحیح مطلب نکالنا اگر ممکن ہوا تو تاویل کی جائے گی, اور اس کو پھیرا جائے گا اس تاویل کی طرف کہ جو اس کا صحیح معنی رکھتی ہے ان کے مرتبے کے حوالے سے. لیکن کوشش بسیار, بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر تاویل نہ بنے تو بھلے اس کو حدیث رسول کہہ رہے ہیں وہ لوگ, وہ حدیث رسول نہیں ہوگی, کیونکہ حضور کی حدیث وہی ہے جو قرآن کی تدبیق اور تفسیر میں ہوتی ہے. تو یہ قاعدہ جب حضور کی ذات مبارکہ کے لیے ہے تو صحابہ اکرام جن کے مرتبہ مقام کو قرآن نے متعین کر دیا اور اللہ نے ان کی پارسائی اور صفائی کی گواہی ان کے انجام تک دے دی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی راوی کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ ہم راوی کو تو ٹھکرا سکتے ہیں, اللہ کے قرآن کو نہیں ٹھکرا سکتے. یہی اہل سنت کا سب سے بڑا تاج ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں سفر کرتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم سنت کے منکر ہیں یا اجماع کے منکر ہیں یا قیاس کے منکر, بلکہ سنت اجماع قیاس کو ہم قرآن ہی کی روشنی میں لیتے ہیں. لہذا کوئی غیر مقلد ہو یا منکر حدیث ہو وہ اس کے ذہن کا گویا کہ چربا ہے. ہم نے چوتھی پانچویں تقریر حجتی حدیث پر کی آپ کے سامنے, اور وہاں پر بتا دیا کہ سنت اور حدیث یہ قرآن سے متصادم نہیں بلکہ مراد قرآن ہے, مقصود قرآن. لہذا اجماع و قیاس بھی اگر ہو تو وہ غیر مقلدین کے ذہن کا مرض ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی مراد قرآن ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو مخالف اب قرآن یہاں پر حضرت عائشہ کے لیے لفظ متعین کر رہا ہے, الطیبات الطیبات, کہ وہ پاک ہیں. کس کے لیے؟ الطیبون, رسول پاک ہیں ان کے لیے یہ پاک ہیں. الطیبات تو للطیبین, کالے کو یہاں سے نہیں ہٹنے دینا کبھی, اگر بات کرنا اس لفظ سے کبھی نہیں ہٹنے دینا. الطیبات تو للطیبین, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں. اور فرما الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. پھر اس کو اپوزٹ ذکر کیا, الخبیثات للخبیثین, خبیث مرد کے لیے خبیث عورت ہے. والخبیثون للخبیثات, اور خبیث مردوں کے لیے جو ہے وہ خبیث عورت ہے. الطیبات للطیبین, الطیبات ایک پاک مرد کے لیے پاک عورتیں ہیں, الطیبون للطیبات پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. تو یہاں سے مراد جس کی پاکی بیان کی گئی ہے وہ حضور کی ذات ہے, اور اس پاکی سے مراد جو ہے وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ ہے. کائنات کے پردے پر اس فضیلت کی برگزیدہ عورت نہیں آئی جن کو یہ شان و مرتبہ ملا ہوا ہو اور ان کو اہل بیت سے خارج کرنے کی سازش ہو. جس طرح یوم سیدہ زہرا گج وج کے سنی مناتا ہے, اسی طرح حضرت عائشہ کا یوم مناتا ہے. قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رکھی رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, کئی دفعہ ہم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے, محرم الحرام میں بھی کی ہے, اور بے پردہ ہو کر نہ نکلنا. اعلی حضرت نے بھی دیکھا کیا زبردست ترجمہ یہاں پر کیا ہے, فرما بے پردہ نہ رہو. تو تبرج الجاہلیہ, جاہلیت کا تبرج سفر نہیں تھا مطلقا, بے پردہ ہونا تھا. اعلی حضرت نے اس کی مراد کو یہاں پر کنز الایمان میرے سامنے موجود ہے, آپ نے ترجمہ بھی بالکل اس کی تفسیر کے مطابق کیا ہے, اور یہی اعلی حضرت کنز الایمان کی شان ہے. فرمایا کہ وہ کرنا فی ویوتکن, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی. سینہ کھلا ہو, سر کھلا ہو, فرمائیے نہیں کرنا. یہاں سے سفر کو منع نہیں کیا گیا, بے پردگی کو منع کیا گیا, اور وہ ان سے ہوئی نہیں ہے. اور سیدہ پاک جو جمل کی طرف گئی ہے, جمل کی جو جنگ ہوئی ہے بصرہ کی طرف, وہ خود کب گئی تھی؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہ تو حج پر تشریف لے گئی تھی. جب حج پر تشریف لے گئیں, اور حج پر تو حضور کے ساتھ بھی جا چکی ہیں, اور تنہا نہیں گئے, اپنے محرموں کے ساتھ گئی ہیں. اور جب تشریف لے گئیں تو وہاں پر خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کو مدینے میں شہید کر دیا گیا, اور موالی جو تھے وہ مدینے کے اندر بھٹک رہے تھے. تو ڈر یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہاں کوئی پہنچے تو کوئی بلوائی خارجی خبیث وہاں کوئی توہین کرے. تو صحابہ کرام پہنچے اور مدینہ شریف کے حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں, اور اس احتیاط میں آپ کو مدینہ شریف لے جانے کے بجائے بصرہ کی طرف چلے گئے, اور ادھر مولا علی کو گویا کہ غلط خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ کو لشکر بنا رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی مدینہ چھوڑ کے بصرہ کی طرف آئے, اور جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو کہا ام المومنین, اے مسلمانوں کی ماں آپ کیوں آئیں؟ فرما میں تو اس لیے آئی ہوں کہ وہاں پر مدینے کے حالات خراب تھے, خود نہیں آئی, یہ صحابہ لے کر گئے ان کو. میں اس لیے گئی ہوں کہ یہ ساری تاریخ کا خلاصہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. کرے مجھے تو کہا کہ آپ لڑنے آئی ہیں. فرما لڑنے کس بات کی لڑائی ہے؟ ہاں مطالبہ قصاص کا ضرور ہے, آپ خلیفہ ہیں اور آپ عثمان غنی کا قصاص جو ہے وہ لیجئے. کہنے کہ ٹھیک ہے, حالات جیسی بہتر ہوتے ہیں اس کو لیا جائے گا. بات ساری ٹھنڈی ہو گئی. خارجی جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا, انہوں نے کہا یہ تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, کوئی جنگ ہی نہیں لگ رہی, آنے کے بعد تو ایک ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا اور ہمیں ٹنگا دیا جائے گا. رات کے وقت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر حملہ کر دیا, یہ کہہ کر کے حضرت عائشہ نے حملہ کیا, اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان پر حملہ کر دیا گیا, یہ کہہ کر کے مولا کائنات نے حملہ کیا. یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جلدی جاؤ, جو جس اونٹنی پر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اس اونٹنی کو بٹھاؤ, جنگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جب بٹھایا گیا اور حضرت مولا کائنات پہنچے تو کہی آپ کی طرف سے, انہوں نے کہی آپ کی طرف سے, آپ کی طرف سے, آپ کہا ہم نے تو نہیں کہا, ہم نے بھی نہیں کہا. تو یہ خارجیوں کی شرارت تھی. اور اس میں بڑے ادب و اکرام کے ساتھ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, اس وقت آپ خلیفہ راشد تھے حضرت عثمان غنی کے بعد, بڑے ادب کے ساتھ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چند صحابہ اکرام کی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا. یہ تھا, لیکن کیا اس کا بتنگڑ بنایا, بس یہی تھا, اس کے علاوہ جو تھا سب بکواس تھا, کسی نے بھی لکھا ہو بکواس تھا. قرآن یہاں کہہ رہا ہے الطیبات للطیبین والطیب, ابھی آپ حدیث سنیں گے آگے جو اہل سنت کا مقصد ہے. فرمایا نسان نبی, تو یہاں پر جو فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اور ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور بے پردہ نہ رہنا, اقیم الصلاۃ نماز پڑھتے رہنا. دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, دیکھو تم تقوی اختیار کرنا, یہ اللہ بتا رہا ہے ان کو سمجھا, دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, دیکھو تم تقوی اختیار کرنا, دیکھو اپنے قول کے اندر بالکل نزاکت نہ لانا, دیکھو تم جو ہے وہ اچھی بات ہمیشہ کرنا. بلا تشبیہ جیسے شفیق باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے اس کی ذمہ داری کی وجہ سے، تو اعوذ باللہ کا یہ ترجمہ کیا جائے گا؟ ہم نے کہا تمہارے وہاں ہوتا ہمارے وہاں نہیں ہوتا، یہاں صرف نصیحت ہوتی ہے، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے. تو جیسے شفیق باپ اپنی پارسا بیٹی کو جو اس کا منصب اور مقام ملا ہے اس کو اب اور جس گھر میں ملا ہے تو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم وہاں چلی گئی ہو بیٹی، تم ایسے رہنا ایسے رہنا. تو بلا تشبیہ باپ بیٹی کا رشتہ میں نے ایک مثال کے لیے دیا، لیکن اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے نہیں دیا. اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ اللہ کی مہربانی دیکھیں ازواج مطہرات پر کیسے، کہ دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے قول کے اپنی گفتگو کے انداز میں لجاجت اور نزاکت نہیں لانا، ہمیشہ اچھی بات کرنا، گھروں میں ٹھہری رہنا، بے پردگی نہیں کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ رسول کی فرما برداری کرنا. بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم نبی کے گھر والے ہو، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے. اب ادھر سے دڑم دڑم پنکھا یہ وہ اس میں ازواج مطہرات، کیا بکواس کر، قرآن کا ایک ربط ہوتا ہے، قرآن کا ایک ربط ہوتا ہے، قرآن رب سے بات کرتا ہے. آگے پیچھے کی ساری یعنی آیت نمبر 30-31 سے لے کر 32 تک ازواج مطہرات تک ہو، بیچ میں 31 نکل جائے 34 سے پھر ازواج مطہرات، میں نے کہا واہ جی واہ. خیر اس پر ہم نے تقریریں مسلسل کی ہے، یہاں سے مراد ازواج مطہرات ہیں. سنی کے لیے کوئی دل میں پریشانی نہیں، ہم اہل بیت ولادت، اہل بیت سکنا، اہل بیت نسبی، اہل بیت مسہرت، سب کو اہل بیت مانتے ہیں. اور ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ قرآنی اہل بیت ازواج مطہرات، اور احادیث کے اہل بیت پنجتن پاک اور حضور سید عالم کا سارا خاندان ہے. اور اللہ جانتا ہے مومن سنیوں کے دل کو کہ اس میں کوئی دوی نہیں ہے اس کے لیے جو یہاں سے خارج کرتا ہے. اہل بیت میں الحمدللہ سب داخل ہیں. ہمارے اندر کچھ بوڑھے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی اہل بیت کا قول بہت بڑے فصاحت کے امام ہے جی، بلاغت کے امام ہے جی، بہت بڑے کراچی کے مدرس ہیں جی. بڑھاپے میں ٹھوکر کھا رہے ہیں اور مناجیوں کی لانت اور گند کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیزبا انکم، کیوں کہا؟ اگر ازواج مطہرہ تھی تو ہم کیوں کم کہا؟ تو بس استغفر اللہ. یہاں پر سرکاری تاجدار گولڑا کا جوتا ہی ان کے لیے کافی ہے. انہوں نے فرمایا شیعہ ہے خواجہ نصیر نے بھی، خود کو گولڑوی بھی کہتے تھے، تو خواجہ نصیر نے بھی نام و نسب میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ازواج مطہرات کو نکالنے والا کام سنی کا نہیں شیعہ کا ہے. میں نے کہا قبول کر لو، اب آستانوں کی ذمہ داری ہے کہ بیت نہیں رہی ہے، اس کو توبہ کروائے پہلے. لیکن کاش شریعت کے لیے بنے سارے سلسلے، تو پھر رجوع اور توبہ ہونا چاہیے اتنی بڑی بولی کے اوپر، جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی وہاں پر، اب یہاں سے ہمیں گالی دینا شروع کر دیں گے. ہم نے کہا تم سنی، تم رابضی کہلا کر شیعہ کہلا کر بدماشیاں کرو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنیوں کے تھم کہلا کر تم اس آیت سے ازواج مطہرات کو نکالو، العیاذ باللہ، اس ظلم کا جواب تم خدا کو دے سکو گے؟ حضرت سیدی امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ، تاویلات اہل سنہ آ گئی ہے، اٹھا کر دیں کس آیت کے اندر وہ کس کو منحصر کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات کو کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العالمین جل والا ایسی غلاظت سے ہمارے ذہنوں کو پاک فرمائے. اور ہمارے جو اکابر نے جو رویش پکڑی وہ بالکل مراد قرآن کی تھی، جس میں امام اہل سنت اعلی حضرت تاجدار گولڑا، امام ربانی، شیخ محقق، یہ اوپر تک، یہی وہ سیدھا راستہ، انہی کی تشریحات، یعنی کہ ہم ان تشریحات کے آگے مجبور ہیں اور ہم کوئی جانور ہیں کہ رسی باندھ کر ہمیں ڈال دیا گیا، ایسا نہیں ہے. ہم ان کی بات ایسے نہیں کرتے کہ ان کی بات کو ہم کوئی قرآن کا درجہ دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ مراد قرآن کے عین مطابق ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دلیل لے کر آؤ. تو لہٰذا اگر اعلی حضرت کا نام لیا جائے یا ان اکابر کا نام لیا جائے تو اس کو غلط رنگ دینا، ہاں آپ نے تو قرآن کا درجہ دے دیا ان کو. ہم نے کہا تو بھی تو یہ غلط بات کسی کالے سے سن کر آیا ہوا ہے، قرآن میں تو یہ بات نہیں تھی، تو نے ان گند کو اپنے لیے رہنما اور تفسیر حدیث کا ماخذ بنایا. ہم نے الحمدللہ ان کو بنایا جس سے آج اہل سنت اور اہل حق پہچانے جاتے. ہم ان کو قرآن کا درجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کی بیان کردہ تفسیر قرآن و سنت کو پڑھ کر، تاریخ اسلام اور اجماعی صورت کو اور امت کے تامل کو سامنے رکھ کر انہوں نے بالکل صحیح سمجھا ہے. ان کی سمجھ اوروں کے مقابلے میں قرآن سے بہت زیادہ قریب ہے. یہ بات کرنا کیا اور قرآن کا درجہ کیسے خلط ملط کرتے ہیں باتوں. تو اعلی حضرت کا نام لیا جائے یا بزرگوں کا نام لیا جائے، ان کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جاتا، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی سمجھ جو ہے وہ قرآن کے قریب ہے اور لوگوں کے مقابلے میں. کیونکہ میں فضائل کی طرف اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ دوسرا ایک ہنگامہ لگا ہوا ہے، ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. خال خال لوگ ہوتے ہیں جو توجہ کرتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں لوگ یار رمضان کی رات ہے، کوئی ایسی بات بتاؤ جو رمضان ہی تک رہے، بعد میں پھر ہم اپنا گورکھ دھندا رکھیں. ہم نے کہا رہنے دو بھائی، بس ہم یہی بات کریں گے جو ہمارے اکابر نے کی ہے. فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو، نمازوں کو قائم کرو، زکات ادا کرو، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو، کہ بے شک انما یرید اللہ لیذھبا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے. قربان جاؤں اس نصیحت پر، اس بندے پر جس کی صبح شام صرف ازواج مطہرات، صحابہ، اہل بیت، حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے اور ان کے دشمنوں سے لڑتے بھڑتے ہوئے گزرے. دفاع اس کی خاک کو کوئی پیر نہیں پہنچ سکتا جوتے کی، اس وفاداری کے سامنے اصل یہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان. احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ چند باتیں مزید آپ کے سامنے ہم کریں، کیونکہ یہ گفتگو چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی نشست کی ہے. ایک نشست ایک آدھ گھنٹہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ ساری باتیں ضروری ہیں. میں صرف ابھی احادیث کی طرف چلتا ہوں. مقام سیدہ پاک کو آپ دیکھیے کہ کس منزلت پر اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ حدیثوں سے خود دیکھ لیں گے جو بات سامنے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے. بخاری شریف 3768، مسلم شریف 6304. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یومن ایک دن، یا عائشہ، حضور محبت میں کہتے تھے، یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ دیکھو جبریل میرے ساتھ بیٹھے تجھے سلام کہہ رہے ہیں. فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے کہا ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں. اور میری ماں بہت ذہین خاتون تھی، عمر آپ کی کم تھی، آپ کو حضور کے قریب اس لیے کہ اس پر میں ساری تقریر کر چکا ہوں، عمر کیا وہ ایک موضوع الگ ہے، اس پر ہم نے گزشتہ رمضانوں میں گفتگو کی ہے اور مستشرقین کے اعتراضات اور ملعونین کے تبرے کا جواب ہم نے دیا ہے وہاں پر. دراصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ انتہائی ذہین اور تھی، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ لیا تو بس دماغ میں چھپ گیا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے آپ کو کیا ذہانت عطا فرمائی، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے حضور سید عالم کی خلوت کی ساری زندگی آپ نے اس کو پورا ذہن میں جمع کیا اور امت کے سامنے پیش کیا، کیونکہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ظاہری زندگی اور آپ کی گھریلو زندگی وہ دونوں شریعت کے لیے دلیل ہے اور مسلمانوں کے لیے حجت ہے، کیونکہ حضور بحیثیت نبی ہیں تو ایک حیثیت سے شوہر بھی ہیں، تاکہ شوہر کے مزاج کیسا ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ بیوی کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو وہ جو شریعت آپ کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، کہ تحقیق نبی کی زندگی تمہارے لیے عمل کا ایک نمونہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، ھذا جبرائیل، یہ جبریل ہیں، یقرئک السلام، اور آپ کو سلام کہتے ہیں. فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے کہا، ہماری ماں کہتی ہیں ام المؤمنین، کہ جبریل سے کہیے یا رسول اللہ ان پر بھی سلام ہو اور برکت ان پر بھی ہو. اور آگے میں جلدی سے کہتی ہوں، عمر ایسی تھی نا، فرماتی ہے، ترا ما لا ارا ترید رسول اللہ، حضور آپ وہ دیکھ لیتے جو میں نہیں دیکھتی ہوں. اس حدیث کا آخری جملہ یہ، فرمایا حضور آپ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ہوں. یہ دوسری حدیث ہے بخاری شریف ہی کی ہے، بخاری شریف میں چار جگہ پر یہ روایت موجود ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، کمل الرجال کثیر، لوگوں مردوں میں بے شمار کاملین موجود ہیں، ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران، اور عورتوں کے اندر فضیلت رکھنے والی عورتیں بھی بہت ہیں، کامل ہیں، ان میں سے ایک مریم ہیں جو بنت عمران ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان. وآسیت، اور ان کامل عورتوں میں ایک مریم ہے رضی اللہ عنہا، ایک آسیہ ہے رضی اللہ عنہا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اس کے بعد حضور نے الگ سے کیا ذکر کیا، فرمایا فضل عائشہ علی النساء، اور میری عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے، کا فضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کو تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے. سرید کہتے ہیں کہ گوشت کا شوربہ جو پانی والا ہو، اس میں روٹی کو چوری بنا کر توڑ کر ڈالا جائے، بھگایا جائے. دوسری جگہ پر ایک حدیث بخاری میں موجود ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کھانوں کا سردار سرید ہے. صغرا کبرا بنائے آپ اس کا، کھانوں کا سردار سرید ہے اور عائشہ کی فضیلت عورتوں میں ایسے جیسے کھانوں میں فضیلت ہے. تو کیا پتا چلا کہ حضرت عائشہ عورتوں کی سردار ہیں. تو کہا جی وہ تو حضور نے سیدہ پاک کو بھی کہا ہے. ہم نے کہا بالکل، ہم مسلمان، ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان دونوں کو سردار بنایا ہے، کیا حرج ہے اس میں قبول کرنے میں؟ دونوں کو سردار بنایا اور ہم کوئی ان کی فضیلت بھی ہم احادیث سے لے کر آ رہے ہیں حضور کے صحیح قول سے، اور یہاں پر بھی فضیلت صحیح حدیث سے آ رہی ہے. جو حضور کا چاہنا ہوگا نا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ دونوں کو سردار کہے گا. جو کسی کالے کا کے ساتھ اس نے کوئی نوالا کھایا ہوگا نا اس کے لیے بے چینی ہوگی. اللہ رب العالمین ظاہر کے کالے اور باطن کے کالے دونوں سے محفوظ رکھے. یہ مقام اللہ نے سیدہ زہرا پاک کو بھی اپنے محبوب کی زبان سے عطا فرمایا اور حضرت عائشہ پاک کو بھی عطا فرمایا. کیونکہ حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا کھانوں کا سردار سرید ہے اور عائشہ کی فضیلت عورتوں میں ایسے جیسے کھانوں میں سرید ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عائشہ عورتوں کی سردار ہیں. اور یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے لیے جملہ عطا فرمایا ہے، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے. اس لیے ہم ام المومنین کو طیبہ بھی کہتے ہیں، طیبہ کہتے ہیں سورۃ نور کی اس آیت سے، طاہرہ کہتے ہیں ہم سورہ احزاب کی ان آیتوں سے، طیبہ سیدہ طاہرہ عفیفہ بھی کہتے ہیں سورہ نور کی ان 18 آیتوں کی وجہ سے. تو الحمدللہ یہ کوئی مبالغتن نہیں ہے کہ ایک لفظ آگے اور سب پر فٹ ہو رہا ہے، یہ لفظ بنائی ان کے لیے ہے کیونکہ ان کے عفیف پاکیزہ با حیا ہونے کی دلیل قرآن کی وہ 18 آیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین جل والا نے کسی اور کی منقبت میں ایسی آیتوں کا نزول نہیں فرمایا. یہ تیسری حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث کے ذمن میں چند باتیں چلتی رہیں گی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ بہت لمبی گفتگو ہے، ہم اس کو مختصر کریں گے. اس لیے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں، قالت کہتی ہیں، دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر و معاہ سواک یستن بہ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا جس سے وہ مسواک کر رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. تو حضور اتنی، حضرت ہماری ماں حضرت کے مزاج کی اتنی شناسا تھی کہ صرف سرکار نے دیکھا تو ہماری ماں سمجھ گئی کہ یہ دیکھنا بھی صرف محض دیکھنا نہیں ہے. فرمایا فقلت، میں نے فوراً کہا اعطنی ہذا السواک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن مسواک دے دو مجھے. فرمایا کہ جیسی حضور نے دیکھا تو میں نے کہا یہ مسواک مجھے دے دے، اور انہوں نے مجھے دے دی. ثم مدغته فاعطيته رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے اسے توڑا پھر اسے چبایا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو تمہاری اوپر سے نکلے ساری تاریخیں وہ پلیتی کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور یہ میری ماں سیدہ عائشہ کی شان مبارک جو سچی روایتوں کے اندر ہے. نہ کوئی مناظرہ ہے نہ کوئی، اب تو قیامت کا وقت ہے، بندہ آنکھ بند کر کے کان بند کرے، جو ام المومنین پر بات کرے تو ایک ہی جملہ کہیں قرآن کا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ہمارا کام دلوں میں اتارنا نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ ایصال المطلوب نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ ارادۃ الطریق ہے، راستہ بتا دینا ہے، اعلان کر دینا ہے. دل میں اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کے دل میں ہوں تو ہم اس سے باز آئے. ہم نے اپنا حساب دینا ہے اللہ رب العالمین جل والا کو. ہمارے کان بھی بند ہیں ان بے ادبوں کی گفتگو سننے کے، اور ہماری آنکھیں بھی بند ہیں، اور آنکھیں کھلی ہیں تو ان مبارک سچے قول کی طرف سے الحمدللہ، نہ جس کو کسی غائب نے لکھوایا نہ کوئی کسی پہاڑ والے نے لکھوایا، براہ راست رسول اللہ نے بیان کیا اور سینہ دا سینہ یہ سندن بات آگے آئی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا مجھے دے دیجئے، حضرت عبد الرحمن میرے بھائی تھے، انہوں نے اسے توڑا. پھر فرماتی ہیں کہ مدغتہ، پھر میں نے اس کو اپنے منہ میں چبایا، میں نے اپنے منہ میں اس کو چبایا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاعطیتہ رسول اللہ، رسول اللہ ہے. پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جس پر میرا لعاب لگا ہوا تھا, یعنی کہ چبا کے دھویا, فرمایا میں نے دیا, فستن بھی, اور میرے آقا اتنے نفیس ہیں کہ وہ عقیدے میں بھی پاک کو پسند کرتے ہیں اور عادات میں بھی پاک کو پسند کرتے ہیں. تو میری ماں سیدہ عائشہ کا لعاب اتنا پاک ہے کہ اس کو حضور نے اپنے لیے پسند فرما لیا اور حضور نے لیا. فستن بھی وہ مستسندن الی صدری, اور حضور نے پھر اشارہ فرمایا کہ میں لیٹ کر نہیں کروں گا, یہ یوم وصال کا وقت ہے, میں لیٹ کر نہیں کروں گا, مجھے ٹیک لگانے دو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر آپ نے میرے سینے پر ٹیک لگایا اور میں نے بھی ہاتھ سے پکڑا اور سرکار نے مسواک پاک فرمایا. کوئی پہنچ سکتا ہے ان کے مقام تک؟ اللہ رب العالم کیا مقام ہے دیکھیں. اسی لیے یوم المومنین کا یوم کرتے ہیں تاکہ یہ باتیں یاد رہیں. اب آگے والی حدیث سنیے تو آپ کو پتا چلے گا اور یہ روایت آگے مزید کھلے گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا مقام کیا ہے. توجہ کیجئے گا مرد. اللہ اکبر. ایسی ایسی غلیظ عبارت لکھی جاتی ہے, کہلاتے ہیں آپ کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا غوث گیارہویں شریف القادری. یہ سارا فراڈ ہے, ناموں کے پیچھے نہیں جانا. کوئی رضوی لکھے, کوئی قادری لکھے, کوئی گولڑوی لکھے, کوئی چشتی لکھے, کوئی سعیدی لکھے, کوئی سہروردی لکھے, کوئی نقشبندی لکھے, اپنی جگہ پر یہ سارے نام اصل نسبت میں اچھے ہیں. اپنی طرف سے یہ نام لقب اپنی نسبت میں بزرگ اور اکابر کی طرف منسوب ہے, لیکن کوئی گندا اپنے اوپر اگر چسپا کر دے تو ناموں سے ہم اس کو وہ نام نہیں دیں گے جب تک ان اکابر کی خوشبو اس کے اندر محسوس نہ ہو. دھوکے کا دور چل رہا ہے, یاد رہیے اس کو. قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, اشرفی ہو, رضوی ہو, گلڑوی ہو, سعیدی ہو, فریدی ہو, یہ ساری جو القابات ہیں, فیضی ہو, یہ سارے القابات جو ہیں اپنی جگہ پر مبارک ہیں, مبارک لوگوں کی طرح منسوب ہے. لیکن اگر اس لقب کو لے کر کوئی اگر ان سے برائی پر چلا, وہ خوشبو نظر نہیں آئی, تو چاہے وہ خود کو قادری کہے, چشتی کہے, نقشبندی کہے, سہروردی کہے, اشرفی کہے, رضوی کہے, فیضی کہے, فریدی کہے, جو بھی کہے, وہ شیطان نام کو یوز کر رہا ہے. ان مبارک لوگوں کے گلی میں اڑنے والی گرد سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. وہ مبارک لوگ تھے جن کے ناموں کی نصیحت تھی. ہمارا سنی آگے فوراً دیکھتا ہو القادری, قادری صاحب, فلانا صاحب, اور فوراً نکل پڑتا ہے. اس میں وہ خوشبو آنی چاہیے جو ان اکاب, کیونکہ حضرت عائشہ کا یوم بہت میچیور یوم ہے. یہ سمجھیے آپ, ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں, بہت سی بات سینے میں ابلتی ہے آپ کو بتانے کے لیے لیکن نہیں بتاتے. بس یہ جو بتا رہے ہیں نصیحت, اس پر عمل کریں کہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں. اب حدیث پاک دیکھیں آپ. ہلکی سی بھی بات ان کے لیے برداشت نہ کرے, کوئی اپنی ماں کے لیے نہیں برداشت. تیری تحقیق ہے تو اس بڈھے کے منہ پر مارو اگر وہ کالا خضاب لگا کر اپنی جھالریں ہلا رہا ہے. بولا دفاع ہو جا تیرے جیسے مدرس, 15,000 میں مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں. بد مذہبوں کے پاس کم مدرس ہیں, بد مذہبوں کے پاس علم منطق اور بلاغت کے کم مدرس ہیں. اور مدرس ہونا کیا بلا ہوتا ہے؟ مزہ تب ہے کہ وہ مشرب اہل سنت کے اوپر ہو, پھر وہ تدریس کمال کرتی ہے. ہمارے طلبا کے تو نہیں, بڑے مدرس تھے. اس سے تمہاری روحانیت سلب ہو جائے گی. ایک بڑے بزرگ تھے, وہ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. سرکاری شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ پیلی بیت شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی تربت پر ہزاروں رحمت اتارے. اعلی حضرت بھی ان کے پاس گئے, وہ مجذوب امی بزرگ تھے. تھے اصل میں ہمارے پشاور کے ساتھ ایک علاقہ سوابی, اس علاقے کے تھے. ہندوستان کی تقسیم سے پہلے وہ بزرگ یہاں سے چلے گئے. ان کی اولادوں کے مزارات یہاں پر موجود ہیں. حضرت شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا اور اس انہوں نے گئے, وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. نام میں نے ان کا کبھی بھی نہیں لیا اور میں کبھی لیتا بھی نہیں ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے. جو گئے تھے وہ کتنے کامل تھے, لیکن انہوں نے شاہ جی میاں سے کہا کہ مجھے ذوق نہیں آتا ہے غوث اعظم کے ذکر میں. آپ نے مراقبہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تو نے کسی غوث پاک کے بے ادب کی تعریف کی. یہ طلبا خاص طور پر سمجھ کے یاد رکھے, تو نے کسی غوث پاک کے بے ادب کی تعریف کی. تو کہنے کہ حضور اب کیا ہوگا؟ پھر مراقبہ فرمایا کہ تقریر شروع کریں غوث پاک پر. وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے تقریر شروع کی, آپ نے سر اٹھا کے فرمایا جاؤ فیض جاری ہو. اور کیا تعریف انہوں نے کرنی تھی؟ تعریف صرف یہ کی تھی کہ وہ نہ ہو میں ذرا اچھا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے, علامہ صاحب یہاں تشریف, تو اندازہ لگائیے کہ اتنی سی تعریف پر گویا کہ یہ مقام ان کا ہو گیا. پیچھے کوئی بچہ بیٹھا تو کرسی لے آئے حضرت کے لیے, کرسی یہاں کرسی لگا دیتے, تو لحاظ نہیں ادھر آپ سکون سے بیٹھے, یہاں رکھیں کرسی, آپ بیٹھے علامہ صاحب تشریف بلا تکلف خود مکانک بیٹھی, وہاں تھوڑا آگے کر کے لگا دو تھوڑا آگے تاکہ سکون سے بیٹھ سکے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان باتوں کو یاد رکھیں, اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں یاد رکھیں, ہم کوئی بزرگ نہیں ہے لیکن نصیحت نہیں ہماری اکابر کی ہیں, لہذا مچلنا اسی کے پیچھے ہے. تدریس ہوگی تو کیا ہوگا, کتنے غیر مسلم مستشرق ہیں ان کی عربی پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, صبح شام وہ قرآن کے خلاف بک بک کرتے ہیں. تو کسی کا عالم ہونا صرف درس نظامی سے نہیں ہوتا, عالم ہونا جب ہوتا ہے جب وہ نظریے پر ہو, ایک ایک کتابوں کا عالم ہونا اور ایک ایک کتاب کے ساتھ اللہ کے نزدیک بھی عالم ہونا, اور وہ ہے جب وہ اہل سنت و صراط مستقیم پر. اب یہ حدیث دیکھیں, مسلم شریف کی حدیث, یہ روایت ہے میرے سامنے, اور بخاری مسلم بخاری دونوں کی. وعن عروہ رضی اللہ تعالی, اور ابن مسعود کہتے ہیں قال کان الناس یتحرون بهذا یتحرون بهداياهم یوم عائشہ. اب یہ روایت بڑا ٹک کے سنیے گا, بہت قیمتی روایت ہے. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ حضرت عائشہ کے دن زیادہ سے زیادہ نذرانہ بھیجا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہر زوجہ محترمہ کے لیے ایک دن رکھا تھا, اور ایک دن ان کے گھر ہیں ایک دن ان کے گھر ہیں, تو جس دن حضرت عائشہ صدیقہ کی باری آتی تھی نا, تو صحابہ کرام حضور کے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لانے سے پہلے ہی دروازے میں اپنے بچوں کے ذریعے یا اپنی خواتین کے ذریعے تحفہ بھیجا کرتے تھے, اور حضور جب تشریف لاتے اور ام المومنین کو تحفے اچھے لگتے تھے تو سرکار ان کو دیکھ کر دعا کرتے تھے. تو حضور کا دل, وہ کہتے نا دل جیتنا, تو حضور کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے, فرمایا حضور کے دل میں جگہ بنانا ہے تو حضور کی جو محبوبہ ہیں ان کی خدمت کرو, جیسا کل ہم نے مولا امام حسن کا ذکر پاک کیا. تو اہل سنت کے لیے پوری سطح ہے, یہ مضمون آج مکمل ہوگا, مولا امام حسن کی محبت آج مکمل ہوگی جب ان ہستیوں کے ساتھ اس محبت کو جوڑا جائے, اور وہ محبت ایک ہی ہے. میں نے صرف ایک بات اس حوالے کیونکہ نسبت حضور کی ایک ہے. تو حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں ام المومنین کی باری ہوتی تھی, تو صحابہ اکرام اس دن لے جا کر تحفے اپنی بیویوں کے ذریعے اپنے بچوں کے ذریعے ام المومنین کی خدمت میں پیش کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اور بھی ہماری مائیں تھیں. اب یہ وہ نیچرل طبیعت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور یہ اہل سنت کی احادیث کی درستگی کی دلیل ہے کہ یہ ہیں تو ازواج مطہرات, لیکن جو نیچرل طبیعت ہوتی ہے نا تو اس طبیعت کو ڈسکس کیا جاتا ہے, لیکن وہ طبیعت ایک دائرے تک رہتی ہے, بغاوت تک نہیں جاتی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری دوسری ماں, انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے جو حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہیں اس باری میں وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو ام عائشہ تھا ام سلمہ تھا فقلنا یا ام سلمہ, تو فرمایا کہ فجتمعا وصوابی الى ام سلمہ تھا. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میری جتنی صاحبات یعنی میری جتنی سوکنیں تھیں اور جو تمام ازواج مطہرہ تھی وہ حضرت ام سلمہ کے گھر جمع ہوئے, اور انہوں نے کہا یا ام سلمہ, انہوں نے کہا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, واللہ ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم العائشہ وان نرید الخیر کما تریدہ او کما قال. آگے فرمایا کہ وہ تمام جو ازواج مطہرات تھی, حضرت عائشہ کہتی میری جو صاحبات تھیں یعنی دیگر ازواج مطہرات تھی, وہ حضرت ام سلمہ کے گھر جمع ہو گئی اور کہنے لگی اے ام سلمہ اللہ کی قسم عائشہ کے دن زیادہ تحفے بھیجے جاتے ہیں, حالانکہ ہم بھی عائشہ کی طرح بھلائی چاہتی ہیں, ہم بھی حضور کی بھلائی جتنا عائشہ چاہتی ہیں رضی اللہ عنہا اتنی ہم بھی چاہتی ہیں, تو پھر ہمیں اس سے مستفیض کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ایک طبی تقاضا تھا. تو پھر کہا کہ فمری رسول اللہ, سب ازواج نے کہا کہ ام سلمہ تم جاؤ حضور کے پاس اور یہ بات تم کرو حضور سے کہ ہم سب آپ کی خیر چاہتی ہیں, تو پھر جب ہماری باری ہوتی ہے تو یہ اہتمام نہیں ہوتا, حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو یہ اہتمام ہوتا ہے, تو اور کہ آپ جائیں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور حضور سے درخواست کریں اس بات کی کہ یا رسول اللہ سب کے لیے جو ہے نا وہ تحائف برابر ہونی چاہیے. اب بات دیکھیں عدل کی کر رہی کہ سب کے لیے تحائف جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے. کہتی ہیں کہ قالت فذکرت ذالک, جب میں نے حضور سے ام سلمۃ للنبی سرکار سے جب میں نے کہا یا رسول اللہ, اب دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ کا مقام کہ یا رسول اللہ یہ زیادہ تحفے حضرت عائشہ کے ٹائم پر زیادہ آتے ہیں جس دن ان کا دن ہوتا ہے, ہم بھی آپ کی ازواج ہیں, ہم بھی آپ کے لیے دل اسی طرح صاف رکھتی ہیں اور ہم بھی آپ کی اطاعت و فرمان برداری ایسی کرتی ہیں جیسے قرآن نے کہا ہے, تو برابری ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کو میں نے یہ کہا قالت فاعرض عنی, حضور نے چہرہ پھیر دیا اپنا. ام المومنین کہتی ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ کہ حضور نے چہرہ پھیر دیا. وہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ پھیر لیا, پھر جب میں نے پھر حضور کو متوجہ کیا تو دوبارہ حضور نے چہرہ پھیر لیا, اعراض کیا, نہیں مانا, نہیں سنا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیرا. فرماتی ہے جب میں نے تیسری بار حضور سے عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے یہ جملہ کہا, یا ام سلمتا لا تؤذنی فی عائشہ, خاموش ہو جاؤ ام سلمہ, مجھے عائشہ کی طرف سے تکلیف نہیں دینا. تو جو تم نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ ماری ہے حضور کے سامنے جا سکو گے؟ یس, اس روایت کو آپ دیکھیں, جس طرح حضور نے سیدہ زہرا کے بارے میں فرمایا مجھے تکلیف نہیں دینا, تفضیلی صاحب ون وے ٹریفک نہ چلائیں پورے سنی بنے, اس طرح حضرت عائشہ کے لیے بھی فرمایا کہ مجھے تکلیف نہیں دینا. خوش نصیب ہے وہ جو حضور کی ساری نسبتوں کا احترام کرتا ہے. تو حضور کے یہ جملے ہیں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی دونوں متفقن علیہ, بخاری میں 3775 پر یہ روایت موجود ہے. فرما لا تؤذنی فی عائشہ فإن, تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہیں دینا, اور یہ بار بار بول رہی ہوں تو سن لو پھر عائشہ کا مقام. رسول اللہ خود فرما واللہ خدا کی قسم, حضور خود کہتے ہیں اللہ کی قسم, حضور خود قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم, ما نزل علی الوحی وانا فی لباح امرأة من کن غیرها, فرما میری عائشہ کی پاکیزگی وہ ہے کہ کسی اور ازواج کے ساتھ میں ہوں تو کسی کے ساتھ مجھے بستر پر وحی نہیں آئی, لیکن خدا نے میرے لیے وحی بھیجی تو اس وقت بھیجی کہ جب عائشہ میرے ساتھ تھی, یعنی یہ سیدہ کی پاکیزگی ہے, وہ میری لحاف مبارک کے اندر ہیں اور اللہ وحی نازل فرما رہا ہے. الطیبات للطیب, دیکھو بالکل قرآن کے مطابق, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور ایک روایت آپ کو دلچسپ اس کے ساتھ سناؤں جو زندگی کا بڑا حسین موقع ہے آپ کے لیے بھی, ہمارے بخاری شریف میں یہ روایت اور آ رہی ہے 2581 میں, جب حضرت ام سلمہ واپس آ گئی نا اور انہوں نے آ کر تمام ازواج سے کہا کہ سرکار تو ناراض ہو گئے, اور حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں سوال کر کے تکلیف نہیں دینا, عائشہ کی تعریف کر کے مجھے خوش کرنا, یعنی مراد یہ ہے کہ عائشہ سے خوش ہو جاؤ تو میں تم سے خوش رہوں گا رضی اللہ تعالی عنہا. عائشہ کے بارے میں کوئی بات کرو گے اور بات کون سی, تم نے تو پوری پوری کتابیں لکھ ماری ہے, تم نے تو جمل میں ان کو باغی ڈکلیئر کر دیا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارا خود ساختہ تصوف تمہیں بخشواتا ہے. یہ حدیث سامنے کھڑی ہیں. ان ازواج مطہرات میں کیا تکلیف کی بات کی تھی, اتنا کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ایک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی برابر کر دیا جائے کیونکہ ہم بھی اپنے دل میں آپ کے لیے وہ پاکیزگی رکھتی ہیں. حضور نے اس بات کو بھی فرما, یعنی حدیث کا مطلب یہ کہ تم نے ترجیح کیسے دی اپنے آپ کو عائشہ پر, تم نے برابری کیسے کی عائشہ سے, یہی مطلب بن رہا ہے اس حدیث کا. اور اشارہ یہ بن رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو جو کہہ رہی ہو نا کہ ہم آپ کے لیے دل سے درست ہیں, تو یہ راز آر سن لو, دل کی درستگی جب ہوگی کہ جب دل عائشہ کی محبت میں رہے گا, میری عائشہ کا تم احترام کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا, اور اس کے لیے باریک بات کرو گے تو میں تمہارے میں مجھے اس کی تکلیف پہنچے گی. اور فرمایا پارسائی عائشہ کیا ہے, وانا فی لحاف امرأة من کن غیرها, فرمایا نزل علی وحی, عائشہ کی پاکیزگی یعنی میری ماں کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، فرمایا کوئی میری زوجہ ایسا نہیں کہ جو لحاف میں میرے ساتھ ہو اور خدا مجھ سے کلام کرے، لیکن عائشہ میرے ساتھ لحاف میں ہو اور اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ خدا کلام کرے، ہے اب کوئی مائی کا لال جو آئے اور کہے کہ اس بزرگی میں کوئی حضرت عائشہ کے برابر ہو کر دکھا دے؟ سنی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے، لیکن اس نسبت مبارکہ کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے. ازواج مطہرات نے جب یہ دیکھا تو دوسری حدیث میں آتا ہوں، ام سلمہ نے آ کر کہا کہ حضور نے تو یہ کہا، تو کہا اب کیا کریں، بات تو حضور تک پہنچانی ہے. ثم ان ہن دعونا فاطمہ بنت رسول اللہ، تو ساری ازواج نے حضرت زہرا کو کہا آپ ادھر آئیے ادھر آئیے. تو سیدہ زہرا پاک تشریف لائیں، کہا کہ آپ جائیے اور حضور سے یہ بات کیجئے، اور وہی والی بات کہ ہمارے کو برابری کیجئے یا رسول اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ کا جب آتا ہے ٹائم تو اس وقت بالکل چستی سے سنیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، سامنے جو بھی بیٹھا اب میں ہاتھ سے کہوں گا کہ ادھر بیٹھ جائیں، پھر بالکل چستی سے رہیے گا اس ذکر کو سننے کے لیے، ورنہ باہر صحن میں رہیے میں اکیلا اس پر گفتگو کر لوں، لیکن بالکل چستی سے رہیے گا اپنے دل کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے، مذاق نہیں ہے یہ، غور کیجئے اس پر. تھک گئے بالکل آپ جا سکتے ہیں، کس نے آپ سے جبر کیا ہے، لنگر ہوگا انشاءاللہ تشریف لے آئیں. اور کوئی روایتی ملا نہیں کہ ہم کو دونوں روزانہ درس دینا ہے، ہم روایتی ملا بھی نہیں ہیں کہ ہمارے سر پر کوئی ڈنڈا رکھا ہے درس دینا ہے. درس دیں گے سلیقے سے دیں گے، محبت سے دیں گے، کہ جو دل سے ہمارا اثر ہو. حضرت زہرا پاک کو بلایا ازواج مطہرات نے، فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس بھیجا کہ جا کر یہ کہو. حضرت عائشہ پاک گئیں تقول، سرکار سے کہنے لگی ان نساء کا یا رسول اللہ، آپ کی جو بیویاں ہیں، ینشدنک اللہ العدل بنت ابی بکر، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جو ہے آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کے معاملے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل کیا جائے. اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ الفاطمہ بدعت منی. اب سیدہ کائنات کے مرتبے کا کون مقابلہ کر سکے؟ سنی یہ جملہ حضرت زہرا کے لیے بھی کہتا، حضرت عائشہ کے لیے بھی کہتا، اور ماتھے پر کوئی پیشانی بھی چک نہیں آتا. اب کون سیدہ زہرا پاک کی بزرگی کا مقابلہ کرے؟ اعوذ باللہ، ان کے اولادوں کی جوتی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی نسبتوں کا، ان کے در کی خاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے دوستو. لیکن سیدہ زہرا پاک گئی، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور کے جگر کا ٹکڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ازواج یہ فرما رہی ہیں کہ بنت ابی بکر عائشہ کے حوالے سے ہم پر عدل کیا جائے. فکلمتہ، اور میں آؤں اور آپ کو یہ ساری باتیں کروں. پھر سرکار نے ادھر تو منہ پھیر لیا تھا، پسند نہیں فرمایا تھا، یہاں زہرا پاک کو کہہ رہے ہیں حضور، یا بنیتو، اے میری لاڈلی بیٹی، الا تحبین ما احب، کیا میری بیٹی تو اس کو نہیں پسند کرتی جس کو میں پسند کرتا ہوں؟ کیا تو اسے پیار نہیں کرتی؟ کیا تو اس کا احترام نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ زہرا پاک نے فوراً کہا، قالت بلا، جی یا رسول اللہ، میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، میں بھی ان کا احترام کرتی ہوں. فرمایا بلا، فراجعت الیہن، آپ زہرا پاک لوٹی، فاخبرت ہن، ان ساری ازواج کو بتایا، فقلنا، اور ان سے کہا، ارجعی الیہ فابت ان ترجع، آپ دوبارہ وہاں سے لوٹی، اور لوٹ کر جو ہے وہ حضرت زہرا پاک ازواج کی طرف لوٹ کر گئیں اور ان کو اس بات کی خبر دی. تو انہوں نے کہا آپ ان کے پاس جائیں، تو سیدہ زہرا پاک نے انکار فرما دیا، انہوں نے کہا دوبارہ چلے جایا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اب میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ، اور حضور نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو فرمایا یہ حضور کی محبت ہے، اور جو حضور کی محبت ہے وہی سب سے رائج ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جائیے، عائشہ صدیقہ کا مقابلہ مت کیجیے رضی اللہ تعالی. یہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ اور مقام ہے، فرما مت کیجیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ سورۃ الاحزاب میں حضور کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ حضور اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں ترجیح دے دیں. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 موجود ہے. اللہ نے فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، فرمایا حبیب آپ کی ازواج مطہرات میں سے آپ کسی کو بھی ترجیح دیں اس کی آپ کو اجازت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی اور اس حدیث پاک نے ان تمام مقصد کو گویا کے واضح فرما دیا. بخاری شریف کی گھر حدیث سماعت فرمائی اسی ترتیب کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج نما رسول اللہ فی بعض اسفار, میں حضور کے ساتھ بعض سفر کے اندر موجود تھی. سفر میں ہم گئے, جب ہم مقام بیضا پر پہنچے اور پہنچے تو وہاں میرا ہار جو تھا گلے کا نیکلس جو تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ ڈائمنڈ کا تھا یا کسی بڑے قیمتی پتھر کا تھا, وہ میرا ٹوٹ گیا, گر گیا. پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اسے ڈھونڈے, ڈھونڈنے کے لیے. اب اس میں کئی راز ہیں, دیکھیں ایک تو حضرت عائشہ ہے کہ وہ ان کا دل اس سے لگا ہوا ہے تو سرکار نے قافلہ روک دیا اور فرمایا جب ڈھونڈو گے تو پھر چلیں گے ورنہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک اللہ کی طرف سے روکا گیا اور ایک بہت بڑی حکمت آ رہی ہے جس کی وجہ میری ماں بن رہی ہے. یہ دونوں باتیں اور دونوں محبوب باتیں. جب ڈھونڈنے لگے اور لوگ بھی اس کی ڈھونڈنے لگے اور پانی بھی نہیں ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زہرا پاک کہتی وہ آئیں اور لوگ بڑے پریشان تھے ڈھونڈنے میں, تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ پہ جلال کیا, کیوں والد تھے نا, کہ تم نے کیا اظہار کے اندر ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ڈھونڈوا رہے ہیں ہار اور تم نے کیوں کہا حضور کو یہ؟ تو فرمایا کہ مجھے جو ہے کہ وہ بدن پر آ کر ہلکے سے انگوٹھے سے مجھے دبایا بھی حضرت ابو بکر سے دیکھنے. حضرت عائشہ فرمایا بیٹی ہیں کیونکہ وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں نا, سرکار رک گئے اور ابو بکر صدیق عاشقوں کے امام ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے کہا کہ تمہاری وجہ سے حضور رک گئے اور یہ سارا معاملہ تم نے کیا, تو کہنے لگی کہ جناب انہوں نے مجھے گویا کہ بڑا جو ہے کہ وہ اپنے پدری اختیار کے ساتھ جو وہ ڈانٹا ڈپٹا, اور اس وقت میں بالکل سامد بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ حضور میرے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے اور میرے ابو جو ہے نا مجھے اپنی انگلی کے اشارے سے جو مجھے یعنی مجھے دبا رہے تھے کہ غصے میں کیا کیا تم نے. تو فرما میں بالکل جم کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں جنبش کروں گی تو حضور اڑ جائیں گے. اب یہ تو کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انگلیاں مجھے چبا رہے تھے اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو تھا وہ میری گود میں تھا. پھر جب صبح ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس وقت پانی نہیں تھا, پس اللہ رب العالمین نے آیت تیمم کو نازل فرما دیا. یہ امت کے لیے تحفہ, جب بھی تیمم کرو کبھی ایسا وقت آئے تو میری ماں کو سلام ضرور پیش کرنا. اس کی وجہ جو ہے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی کہ وہاں پر تیمم کی آیت نازل ہوئی اور اس وقت جو ہے وہ حضرت جل قدر صحابی ہیں حضرت اسید بن خدیر, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت اسید بن خدیر کہتے ہیں جب وہ اتنا بڑا, یہ تیمم کی فضیلت کسی امت کو نہیں ملی, یعنی پانی نہ ملے خاص شرائط کے ساتھ تو پاکی کی نیت کی جائے, ایک ضرب زمین پر لگائی جائے یا زمین کی جنس کی جو چیزیں اس پر لگائی جائے اور چہرے کے اوپر, دوسری ضرب جو ہے کہ لگانے کے بعد ہاتھوں پر, تو ایک اس کے تین فرض ہیں, ایک نیت ہے, ایک چہرے کا مسا ہے اور ایک ہاتھوں کا مسا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بندہ اگر جنبی بھی ہو غسل بھی اس پر واجب ہو تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس کا غسل ہو گیا ہے, بے وضو ہو تو ایسے جیسے وضو والا ہو گیا ہے. اب جب تک پانی نہ ملے وہ نماز پڑھتا رہے, نماز پڑھتا رہے, نماز پڑھتا رہے. تو یہ کرم جو امت پر ہوا ہے یہ کس کے ذریعے ہوا ہے, اس کو صحابی بیان کرتے ہیں. فقال اسید بن خدیر, حضرت اسید بن خدیر کہتے ہیں ما ہی ابی اول برکتکم یا علی آل ابی بکر, اے ابو بکر کے خاندان یہ کوئی پہلی برکتیں ہیں تم لوگوں کی وجہ سے ہم پر؟ فرماتے ہیں قدرت کی مہربانی ہم لوگوں پر آپ کے گھر کی وجہ سے کوئی پہلی دفعہ ہوئی ہے, آپ کا تو گھر ہی بابرکت ہے, بس آپ کی نسبتوں سے خدا ہم پر فضل کرتا ہے. فرما ما ہی ابی اول برکتکم یا اعلی ابی بکرن, اے ابو بکر کے خاندان والو یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی کوئی پہلا موقع ہے ہمیں آپ لوگوں کی نسبت سے, وسیلے سے, برکت سے جو مل رہا ہے. قال فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ فاصبنا الاقدا تحتہ, پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پہلے, پھر حضور نے حکم فرمایا کہ اٹھاؤ سواریاں اٹھاؤ. جب سواری اٹھائی گئی تو ایک اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا. رافضی کو تو جواب مل گیا, خارجی اس کو علم غیب کے مقابلے میں لے آتا. حضور کو علم غیب تھا,
میں نے کہا آپ تو چپ کر جائے، یہ ساری بات ہو چکی ہے، تو اعتراض کرے گا تو وہ کالا دوسرا مطلب نکالے گا. ادھر ام المومنین کی شان ظاہر کرنی تھی، دوسرا یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب جب کسی کام سے روکتا ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ نزول وحی جو قرآن ہے اس کی وجہ یہ واقعہ بننا تھا. تو یہ عدم علم غیب کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ حکمت باہرہ ہے، اور یہ اللہ یہ آیت نزول کا وقت تھا. اللہ اکبر، اس کو عدم علم غیب کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا. خیر میں ادھر ہی رک کے آگے چلتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ بخاری شریف کی چوتھی حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دو حدیثیں مزید ہیں پھر ایک موضوع کی طرف چلتے ہیں اس کے ضمن میں. جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے توہین کا ارتکاب کیا اور آپ کی طرف تہمت کی، معاذ اللہ نسبت کی، تہمت بد کی نسبت کی، اور تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ایک مہینے کے بعد تقریباً انتظار کے کئی دن گزر گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کی 18 آیتیں حضور کے سینے پر نازل ہوئی. جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بے ادب کو خدا نے مذمت اور اس پر سختی اور لعنت نہیں اتاری جتنا حضرت عائشہ صدیقہ کے بے ادب کے اوپر اتاری ہے. لیکن یہاں پر ایک بات رہ گئی ہے تھوڑی پیچھے، اس کو میں یہاں پر کنٹینیو مکمل کروں گا، کہ حضرت امہات المومنین نے ام سلمہ کو بھیجا تھا، ہماری ماں کو، کہ تم جاؤ اور حضور سے کہو کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ہم سے عدل کریں، تو حضور نے فرما مجھے تکلیف نہیں دینا. سیدہ زہرہ پاک جب گئی تو حضور نے فرما کیا تم ان سے محبت نہیں کرتے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یہ حدیث ہو گئی نا دو. اب میں مسلم سے آپ کو ایک بڑی یونیک حدیث سناتا ہوں، یہ مسلم شریف کتاب الاشریبا ہے، اس کو شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، اس کی بھی سعادت پائیں. حدیث نمبر 519 کتاب الاشریبا، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ان جارن لرسول اللہ فارسین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ایک فارسی پڑوسی تھا، فارس کا رہنے والا تھا، کان طیب المرق، اور وہ بڑا لذیذ سالن بناتا تھا. فصنع لرسول اللہ، اس نے حضور کے لیے سالن بنایا اور حضور کو پیش کیا. ثم جاء، پھر وہ آیا، یدعوہ، سرکار کو دعوت دے کہ حضور آپ آئیے اور ہمارے گھر پر کھانا کھائیے. فقال، حضور نے فرمایا وہاذی عائشہ، میرے ساتھ عائشہ بیٹی ہے، ان کو بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا لا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، حضور نے فرما میں نے بھی دعوت پھر قبول نہیں کرنی. اب دیکھیں میں نے بھی دعوت قبول نہیں کرنی. پھر وہ کہ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے فقال، پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ یدعوہ، سرکار کو پھر دعوت دی، سرکار دو عالم نے فرمایا وہاذی، میری عائشہ کو بھی؟ قال لا. قال رسول اللہ لا، حضور نے دوسری دفعہ بھی کہا کہ نہیں، میں دعوت قبول نہیں کرتا. ثم عاد، پھر اس نے تیسری دفعہ یدعوہ، حضور کو دعوت دی کہ میرے گھر آ کر کھانا کھائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عائشہ بھی؟ قال نعم فی الثلاثہ. فقام یتدافعان حتی اتیا منزلہ، یہ جب کہا کہ میری عائشہ کو بھی دعوت ہے تو اس نے کہا ہاں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور حضور کھڑے ہوئے اور حضور ساتھ میں دعوت کے لیے تشریف لے گئے. یعنی حضور نے اس دعوت کو قبول ہی نہیں کیا کہ جس دعوت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کو شامل نہ کیا گیا. اس حدیث کی تشریح بالکل میرے امام اور ہمارے شیخ سرکار امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باقاعدہ خواب کی نظیر بنتا ہے اور تصدیق بنتا ہے. یہ مکتوبات میرے سامنے ہیں اور دفتر دوم ہے اور مکتوب نمبر 36 ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ فرماتے چند سال پہلے فقیر کا یہ طریقہ تھا کہ کھانا پکاتا اور اس کا ثواب آل عبا یعنی پنجتن پاک کی روح کو نظر کرتا. ایک رات خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فقیر نے سلام عرض کیا تو حضور نے توجہ نہیں فرمائی بلکہ منہ مبارک پھیر لیا. پھر میں نے جب کہا یا رسول اللہ میں نے کھانا بنایا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، سرکار نے فرما میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا دینا ہے وہ عائشہ کے گھر بھیجے. یہ حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. فرماتے اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ حضور کی توجہ نہ فرمانے کا باعث خواب میں مجھ فقیر پر یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو میں نے شریک نہیں کیا. فرما اس بات سے لے کر اب تک حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ اور تمام ازواج مطہرات اور تمام اہل بیت کو میں شریک کرتا ہوں اور ثواب نظر کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ یہ سرکار امام ربانی کا خواب تھا اور اس کی دلیل جو ہے کہ یہ حدیث مسلم شریف کی جو ہے حدیث نمبر 519 سرکار، اور یہ حدیث میں نے کہا سرکار کو جب کوئی دعوت دے تو سرکار منع نہیں کرتے، متواتر روایات، اور یہاں حضور نے منع کر دیا، کیونکہ جب حضور کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر آ کر کھانا کھائیں، سرکار نے فرمایا میں عائشہ کو بھی لاؤں، انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا سرکار نے فرمایا میری طرف سے بھی نہیں، اس نے کہا لا، تو حضور نے فرمایا لا، حضور نے لا کبھی نہیں کہا، کبھی کبھی کہا جہاں اہمیت بتانی تھی، اس میں سے ایک لا یہ ہے۔ عقیدے میں جب کہا تو لا الہ الا اللہ فرمایا، اور دیکھیں عظمت و شان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی تھی، تو زوات کے اندر ان کی قدر کو بتاتے ہو فرمایا لا، پھر اس فدعا، پھر وہ لوٹا، فیدعوہ، اور آپ کو دعوت دی، فقال حاضی ہی میری عائشہ، قال لا، فقال رسول اللہ لا، فرما میری طرف سے نہیں ہے، جب اس نے تیسری دفعہ کہا نعم، ہاں، تو سرکار نے سیدہ پاک ہماری ماں کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جو ہے وہ دعوت میں تشریف لے گئے، اور یہ دلیل بن گئی ہمارے شیخ، ہمارے پیر حضرت سید امام ربانی شیخ مجید الفسانی رحمت اللہ علیہ کے اس خواب کی تصدیق بن گئی، فرمایا کہ حضور نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا، فرمایا کہ میں مجھے کھانا بھیجنا ہے تو عائشہ کے گھر بھیجو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی حد ہے ان کے حدود کی؟ یہ مقام ہے دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ اس حدیث کی تشریح بن رہی تھی جو ہم نے ابھی ذکر کی کہ حضرت زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ حضرت عائشہ کہتی کہ حین قال لہا، جب واقعہ افق ہوا، وہ جھوٹ کی نسبت والا واقعہ ہوا، یہ بخاری شریف 4750 پر یہ روایت موجود ہے، مسلم احمد میں بھی، مسلم میں 720 نمبر پر ہے اور بخاری میں 4750 پر ہے۔ اصل بحث آخر میں آ رہی، ذرا اس کو سنیے تاکہ فضائل ہمارے سامنے رہے، دونوں گروپ خوش ہو جائے، فضائل والا بھی اور نقد والا بھی۔ ون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یقیناً ان کے فضائل معتبر ہے، بیان کرنا عبادت ہے، ہی نقال لہا اہل الافق، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں جب بہتان باندھنے والوں میں سے کسی نے کہا تھا تو فرمایا کہ فبرا اللہ مما قالو، جب بہتان باندھنے والوں نے ان کے بارے میں کہا، جو بھی کہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری قرار دے دیا جو ان لوگوں نے کہا۔ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر آئے، ابھی قرآن نہیں اترا تھا، سورہ نور نہیں اتری تھی، لوگوں کی باتیں الگ الگ تھی، سرکار کا عدم علم نہیں تھا۔ اب اس پر مناظرہ کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی سوچ پر حیران ہوں، کیونکہ نبی کی بیوی کا پارسا ہونا یہ لازم ہے، اور نبی کی بیوی کا فاحشت مبینہ کا ارتکاب کرنا یہ ممتنع ہے، عقیدے کے حوالے سے ممتنع ہے۔ نبی کی عصمت کے اندر یہ شامل ہے کہ ان کی ازواج فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کبھی نہیں کرتی۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اہل سنت پہ اعتراض کرتے، حضور کو علم تھا، میں نے کہا یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اگر حضور کو علم نہیں تھا تو تو مسلمان کیسے رہا، یہ تو حضور کی رسالت پر سوال کھڑا ہو گیا، الاعیاذ باللہ۔ کہتے حضور خاموش کیسے رہے، میں نے کہا کہ عزت دار آدمی جب بدماش قسم کے بدماش لوگوں نے اس قسم کا اقدام کیا ہو تو کہے بھائی لوگوں کے لیے تو گواہ مانگتے ہیں، اپنے لیے تو یوں ہی کہہ دیا، تو نبوت کی وہ شرافت ہے۔ اور جو لوگ، اور حضور نے ہمیشہ تہمت کی چیزوں سے اپنی امت کو بھی بچنے کے لیے کہا کیونکہ اس سے اعتبار خراب ہوتا ہے۔ رات کا وقت تھا، ہماری ماں سیدہ سودا حضور کے ساتھ تھی، رات ڈھل رہی تھی، یعنی یوں سمجھے رات شروع ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں سیدہ سودا کے ساتھ حضور مسجد نبوی شریف سے باہر جا رہے تھے، دو صحابی قریب سے گزرے اور ان کی نظر حضور پر پڑی تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، سرکار نے آواز دے کر بلایا یہ میری بیوی ہے سودا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، فرمانا نا نا، شیطان دل میں بات ڈال سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں گے سرکار کا مزاج مبارک کیسا ہے، فرمایا جو عورت میرے ساتھ جا رہی ہے وہ میری بیوی ہے، تم نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک عورت جا رہی ہے، تو کہا حضور، فرمایا نہیں، ان کو بلایا حضور نے، فرمایا کہ یہ تہمت کی، فرمایا آؤ یہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے سیدہ سودا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے سرکار کی حیا کا۔ تو یہاں پر تو معاملہ ہی بہت زیادہ بڑا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی ملعون نے جو تہمت کی گندی بات پھیلائی ہوئی تھی اس کے لیے حضور سید عالم ایک ایک سے پوچھتے تھے, جیسے یہاں بلا کر پوچھا, اور وہ پوچھنا جو تھا وہ عدم علم پر نہیں تھا. تم میں اگر حیا ہو, یعنی وہ سوال کرنے والا ہے, وہ اگر حیا ہو تو تمہیں پتا چلے کہ جناب ایک حیادار شخص پر, اس کے گھرانے پر اگر جھوٹی تہمت ہو تو اس کے دل پر غم کیسا آتا ہے, تو یہ غم اس کے لیے عدم علم کا نہیں ہوتا ہے, ان کے دیے ہوئے جھوٹی تہمت کے صدمے کا ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اور ام المومنین کا پورے ان سارے دنوں تک روتے رہنا روتے رہنا, یہ وہ عدم علم کی چیز نہیں تھی بلکہ ناقدروں نے جو ناقدری کی تھی کہ اللہ کے نبی کسی سے مال پیسہ جائیداد تو بنانے نہیں آئے تھے, آپ تو دین بیان کرنے آئے تھے, سارا وقت اپنی محنت اور اپنا سارا وقت آپ نے صرف کیا, اس کے بدلوں میں تم نے نبی کی پاک باز عورتوں پر تہمت لگائی, اتنی ناشکری کی, عوض میں تم نے نبی کی مہربانی خیرخواہی کا یہ جواب دیا, تو یہ غم ہے, یہ غم ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی آیت قرآن اتری نہیں, حضور وہ علی المنبر, حضور منبر پر آئے اور حضور فرمایا یا معشر المسلمین, اے میرے صحابہ کی جماعت, من یعذرنی من رجل قد بلغنی آغاہ فی اہل بیتی, وہ جھالر والے ناؤں اور بلاغت کا مولوی بھی سن لیں, بخاری کی حدیث ہے, تو بڈھا ہو گیا ہے اور حدیث سے پڑھاتا ہے, ادھر رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو اہل بیت بخاری میں کہا ہے, تم میں لگ گیا بغض تو تمہاری ساری کتابیں اور علم اڑ گیا ہے, اب صرف تم خضاب لگاؤ اور دھاندلیاں اور دانت گھسو, تمہیں کچھ نہیں آتا. مجھ سے کہ لگے سخت بات کرتے ہو, میں نے کہا اس سے بڑی بات جو تم نے کی ام المومنین کے لیے اور تم نے کہا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات نہیں آتی, یہ توہین ہے, اور میں کہتا ہوں تم علماء کی شرافت میں نہیں آتے, جو علماء کی عزت ہوتی ہے اس میں تم نہیں آتے, جو علماء کی قدر ہوتی ہے اس میں تم نہیں آتے, جن بوڑھے کا ادب کیا جاتا ہے ان میں تم نہیں آتے, جو تکریم ہے اس میں تم نہیں آتے, جب ازواج مطہرات جن کے لیے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہے, بے شرم آدمی تم ان کے بارے میں کہہ رہا ہو, چار بڈھے گردن جھکا رہے ہیں, ان بڈھوں کو بھی ہم کہتے ہیں کچھ مزاحمت کرتے, اے ہائے ہائے, یہ ہے تعصب کے بھیڑ میں ہاتھ کے کمبخت سے ایمان گیا. ہم کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کر رہے, نہ ہمیں کوئی شوق ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے, نہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ کہیں سے کم رکھا ہے, ہمیں کوئی یہاں پر کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے کہ ہم کوئی جیلسی نکال رہے ہیں, جیلسی نہیں ہے, یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے. تمہارا تعویذ کا فائدہ پہنچا تو تمہارے نزدیک پیر معصوم ہو گیا, الحمدللہ ہمارے نزدیک اتنے گناہگار ہیں کہ اتنا ہے کہ کسی کو قبول کرتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھیے, رسول اللہ ممبر پر جلوہ گر ہوئے, فرمایا من یعذرنی من رجل, کون ہے جو میری حمایت کرے گا اس شخص کے مقابلے پر, من رجل, جو ایسے شخص کے مقابلے پر میری حمایت کرے گا کہ قد بلغنی آزاہو, جس کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, فی اہل بیتی, میری بیوی کے بارے میں. اب دیکھیں رسول اللہ نے لفظ کیا لکھا, اہل بیتی, وہ تو شیعہ جائے باڑ میں وہ نہیں لیتا, ہم کو اس سے کیا کرنا ہے, لیکن بخاری سنیوں کی اس میں اہل بیت کا لفظ حضرت عائشہ کے لیے آیا کہ نہیں آیا؟ فرما وہو علی المنبر یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی آغاہ فی اہل بیتی. یا اہل بیت سے کون مراد ہے؟ منبر پر کیوں گئے؟ واقعہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ مراد ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپ کس طرح, آپ دیکھیں یار کیسی نری دھاندلی ہے تبزیلیوں کی, اور غلط بات کر کے لوٹتے نہیں. بھائی خدا سے رجوع کرنے میں کیا حرج ہے؟ غلطی ہم سے بھی ہوتی, کسی سے بھی ہوتی, بندہ کلپ بنا کر کہے, وائس کلپ ڈال دے, اعتبار شریعت کو بڑھ کر کے میں نے غلط کہا ہے, ٹھیک وہی ہے جو اہل سنت کے اکابر نے کہا ہے, آئندہ نہیں کریں گے, رجوع کرتے ہیں, استغفر اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں پتا چلتا ہے کہ واقعی میں عزت ہے تو شریعت کی اور اسلام کی, اور اس کے لیے جب بندہ کرتا ہے انما الاعمال بالنیات, تو اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے, لوگ پسند کرے نہ کرے آخرت کے لیے ایسا اجر بڑھ جاتا ہے جو ہمالیہ سے بھی اونچا ہوتا ہے اور سمندر سے بھی گہرا ہوتا ہے. تو حضور فرمایا کوئی ہے میں جو میری مدد کرے اس شخص شریر کے مقابلے پر جس نے میری اہل بیت کے مقصد پر مجھے گویا کہ تکلیف دی. آگے حضور نے جملہ فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, اور خدا کی قسم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی کے بارے میں جو علم رکھتا ہوں وہ پارسائی کا رکھتا ہوں, بھلائی کا رکھتا ہوں, خیر کا رکھتا ہوں, بزرگی کا رکھتا ہوں. یہ بخاری شریف کہہ رہی. دیکھ اس حدیث میں کئی مسائل سامنے آ گئے, ایک ایک کر کے ہم نے ایک حدیث سے اس کی تشریح میں چند مسائل کو ہم نے سمجھا. بخاری شریف حدیث نمبر 3662, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علی جیش ذات السلاسل فاتیت فقلت ایہ الناس, کہتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کی طرف بھیجا, میں جب آیا تو میں نے عرض کیا حضور سے ایہ الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3662 اور 4358 مناقب میں ہے, مسلم شریف میں, ترمذی, نسائی, تمام میں موجود ہے. یا رسول اللہ ای الناس احب الیک, حضور آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ, تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے محبوب عائشہ ہے کہی رضی اللہ عنہا. حضرت عمر بن عاص فقلت من الرجال, اور مردوں میں کون محبوب ہے؟ قال ابوها, اس کا والد ابو بکر مجھے سب سے محبوب ہے. قلت ثم من, پھر کون ہے؟ فرما عمر بن الخطاب, عمر ہے. فعد رجالا, پھر آپ نے چند اور آدمی گنوائے. یہ بخاری شریف کی گویا کہ واضح حدیث مبارکہ یہاں پر موجود ہے. اب یہ آخری مرحلے میں, اسی گفتگو کے آخری مرحلے میں اس ذوالغابہ کے اندر موجود حضرت عروہ کہتے ہیں لو لم یکن لی عائشہ من الفضائل الا وقعت الافک لکفا بها فضلا وعلوا ومجد فانما نزل فيها من القران ما يتلى الى يوم القيامه. فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے فضائل میں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں واقعہ عشق, یہ جو واقعہ ہے سورہ نور والا, اس کے سوا اگر کچھ اور بھی نہ ہوتا, حالانکہ کتنا ہے, حضرت عروہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہوتا صرف یہ واقعہ عشق آپ کی عظمت کو اتنا بڑھاتا ہے کہ قرآن کی وہ آیت 18 آیت سورہ نور میں ہیں, قیامت تک ممبروں پر, مسلوں پر, نمازوں میں تلاوتیں کی جائیں گی اور آپ کی فضیلت کے نعروں ترانوں سے پوری مسجد گونج رہی ہوگی. فرمائیے آپ کی فضیلت کے لیے, فرمائیے کہ قیامت تک جن آیات کی تلاوت کی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے آپ کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا, قیامت تک قرآن رہے گا اور اس کی تلاوت کی جائے گی ان آیتوں کی, اور یہی آیتیں ہیں جو حضرت عائشہ کی شان میں ہیں, 18 کے قریب آیتیں, کیا چن کر منقبت بیان کی. فرما حضرت عائشہ کی اگر کوئی اور شان نبی ہوتی, جبکہ درجنوں پڑھی گئی ہے اور کتنی چھوڑ دی گئی ہے وقت کی وجہ سے, نبی ہوتی تو یہی ایک شان کافی تھی کہ جن کی شان نماز میں بیان کی جائے. ہم ان کو بھی مانتے ہیں جس کو درود میں بیان کیا گیا, ہم ان کو بھی مانتے ہیں جن کو مصلی پر قرات میں بیان کیا گیا, توجہ ہے. لیکن ہم تفضیلوں کی طرح نہیں بال کی کھال نکالیں, درود پڑھنا تو مستحب ہے, قرات تو واجب ہے, اب میں اگر ادھر آؤں تو پھر تمہارا کیا رہے گا؟ لیکن ہم ادھر نہیں آتے, ہم ادھر نہیں آتے, ہم کہتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں. ہم تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس لیے اعلی حضرت کا وہ جملہ دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں لیس حب الصحابتی لزباتہم ولیس حب اہل بیت لانفسہم بل حبہم جمیعا من وصلت رسول اللہ, ان دونوں مبارک ہستیوں سے ہماری محبت اور انجام کار ان کی شفاعت کے ذریعے ہونا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارکہ ہے. علی صحابہ کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے آپ کے ترجمے میں لکھا, فرما لو جمع علم عائشہ الى جمیع امہات المومنین وعلم جمیع النسائی لکان علم عائشہ افضل. یہ امام زہری کہتے ہیں, اب میں امام زہری کے بارے میں کیا کہوں، ہاں وہی جن کی روایت تم پڑھتے ہو یہ وہی کہہ رہے ہیں، یہ وہی کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر امہات المومنین کے علم کو جمع کر لیا جائے، ساری حضور کے ازواج کے علم کو جمع کر لیا جائے اور روئے زمین کی تمام عورتوں کے علم کو جمع کر لیا جائے، ان تمام کے علم کے اوپر جس کا علم غالب آئے گا وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے علم مبارک. آپ فقہ میں، طب میں، شاعری میں حضرت عائشہ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، یہ صحابہ کہتے تھے اور ابی زبیر نے بھی فرمایا. آپ تمام خواتین میں سب سے بڑی فقیہ اور مفتیہ تھی. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2210 روایتیں بیان کی ہیں سیر اعلام و نبلاء میں، اور آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ دین کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ آپ سے ثابت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا فرمایا. شاعری کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور یہ میرے سامنے موجود ہے، شاعری کی ایک جھلک. حضرت عائشہ اتنی زبردست عالمہ تھی، کیونکہ شاعر ہونا مضبوط یہ قرآن کی تفہیم کے لیے بڑا کارآمد تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمان جاہلیت کے اشعار چٹکی بجا کر کہتے نا، کئی سو اشعار آپ پڑھ دیتی تھی. یہ فصاحت، یعنی زمان جاہلیت سے مراد یعنی فصاحت کے الفاظ. تو ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور موجود تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چپل مبارک، نالین مبارک کو گانٹ رہے تھے. نالین مبارک کا مقدس تسمہ نکل گیا تھا تو سرکار کسی چیز سے اس کو گانٹ رہے تھے. یہ سرکار کی عادت کریمہ، اللہ اکبر. سرکار گھر کا کام خود کرتے تھے، آگے موضوع آئے گا اخلاق النبی پر ہم بات کرتے ہیں. سرکار اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے. سرکار حضرت عائشہ کہتی، پوچھا کہ حضور کو، فرما نہیں حضور تو گھر کا کام خود کرتے تھے، اپنا بستر خود بچھاتے تھے، اٹھاتے آپ خوب تھے. فرمایا کہ برتن بھی آپ ہمارے ہاتھ سے لیتے. فرمایا کہ اپنے جوتے کو بھی آپ خود گانٹتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، آپ بڑے بزرگوں، عالم ہو، سیٹ ہو، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کام کرنا حضور کی سنت ہے. اور اس کام کرنے سے بندہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور اس کام کو چھوڑنے سے بندہ ایسی کبر میں اور جہالت میں ذرا تگڑا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کریں، یہ حضور کی سنت ہے. یہ روح کی تسکین کے لیے اور طبیعت کے ہلکا پن ہونے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. خود پہنچے اگر وہ کام کرنے نہ دیں آپ کو تو خود پہنچیں، اس میں بڑی برکات ہیں. اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مبارکہ کو گانٹ رہے تھے اور گرمی بڑی سخت تھی، تو جب حضور زور لگاتے تھے اس پر لگانے کے لیے، تو میں بدن پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اپنا دماغ خود تازہ رکھنا کیونکہ اتنی میری ضرورت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پر دھاریاں آتی تھی. اس سے پہلے کا بھی ایک شعر ہے کہ حضور کے چہرے میں کوئی دھبا کیوں نہیں تھا. حضور کے چہرے مبارکہ پر کوئی دھبا، کوئی نشان کیوں نہیں تھا؟ فرمایا اس لیے کہ سیدہ آمینہ بہت پاک تھی. اس پر بھی ایک شعر میری ماں نے پڑھا ہے اور وہ خاص نوعیت کا مائی پر بتانے کا نہیں، وہ بہت خاص. جب روح پاک ہوں، شعور بالغ ہو اور انسان کی طبیعت بالکل شریف ہو، تب اس شعر کو پڑھیں کہ حضرت نبی پاک جب اپنی والدہ کے صدف اقدس میں تھے، اس وقت حضرت آمینہ کی پاکیزگی کا حال کیا تھا، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور اس طرف بھی اشارہ کیا کہ بچے کے چہرے پر جھرٹیں آ جانا یا نقش و نین میں کچھ فرق آنا، وہ ایک خاص وجہ سے ہوتا ہے. یعنی طب کی یہ گہرائی بھی میری ماں جانتی تھی، ام المومنین. حالانکہ عمر مبارک بہت کم تھی آپ کی، لیکن ذہانت اور یہ سارا فیض حضور سے ملا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین کے سامنے تشریف فرما ہے اور اپنے جوتی کا ایک تسمہ جو ہے وہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گانٹ رہے ہیں اور دور سے میری ماں حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کافی دیر سے دیکھ رہی ہیں، پسینہ حضور کے چہرے مبارک پر ہے، چہرے پر سرخی ہے، آئی ہوئی ہے، گرمی ہے. اور حضور جب اس میں گانٹنے کے لیے جب اس کو جوڑتے ہیں تو اپنی پیشانی مبارک میں جو لکیریں آ جاتی ہیں، تو میری ماں کو حضور نے دیکھ کے فرمایا، عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کہنے لگے، حضور وہ ابو کبیر حزیلی نہیں تھا، شاعر کا نام لیا. ابو کبیر سرکار تو افصح العرب ہے نا، تو سرکار کے سامنے بات کر رہی ہیں، سرکار کو یہ موضوع بڑے پسند تھے. تو کہا، یا رسول اللہ وہ ابو کبیر حزیلی نہیں تھا؟ کہا ہاں ہاں. کہا اس نے شعر لکھا ہے؟ حضور نے کہا پڑھو. کہا میرا دل کہتا ہے وہ آپ کے لیے لکھا ہے. حضور نے کہا عائشہ پڑھو. تو آپ نے پڑھا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّتِ وَجْهِ بَرَقَتْكَ بَرَقَتِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ، یعنی جب تو ان کے چہرے کو دیکھے گا، جب تو ان کے چہرے کی دھاریوں کو دیکھے گا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّتِ أَسِرَّتِ وَجْهِ، جب تو ان کے چہرے کی دھاریوں کو دیکھے گا، برقت کا برق العارض المتحللے، تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہوتا ہے. اب اس کی فساد اتنی تھی کہ حضور سید عالم نے وہ اوزار ادھر ہی رکھا اور قریب تشریف لا کر حضرت عائشہ کی پیشانی کو چوما، فرما مجھے پیار تم پر بڑا آیا لیکن آج سب سے زیادہ آیا. یعنی اس فساحت کے استعمال پر اور شعر کا بر محل پڑھنا، بر وقت پڑھنا اور بر موضوع پڑھنا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی جلالت شان اور ان کی قدر و مقام تھی. سخاوت میں تو یہ مقام تھا، سخیاں تو ایسی تھیں اللہ اکبر، انہوں نے کس سے لڑنا تھا اور کس سے لینا تھا. بخاری شریف میں ایک دفعہ 1,00,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے سب بانٹ دیا، شام تک کچھ بھی نہیں رکھا. خادمہ نے کہا کہ سیدہ 1 درہم رکھ دیتے تو کوئی گوشت منگا لیتے، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تو کہتی تو میں رکھ لیتی. فرمایا اگر تو کہتی تو میں رکھ لیتی. حضرت اسما جو آپ کی بڑی بہن ہے، 12 سال یا 18 سال آپ سے بڑی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، کیونکہ وہ ان کے شوہر ہیں زبیر بن عوام، اور زبیر بن عوام جو ہے وہ بیٹے ہیں حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کے، اور حضرت صفیہ کے شوہر ہیں حضرت خدیجہ کے بھائی جو ہیں حضرت زبیر عوام بن خویلد، جو خدیجہ بن خویلد کے بھائی ہیں. تو حضرت نبی پاک کی پھوپھی سیدہ صفیہ جو حضرت حمزہ کی سگی بہن ہیں، باپ شریک تو سب ہیں، یہ ماں شریک بھی ہیں، سیدہ صفیہ اور حضرت حمزہ ایک ہی ماں سے ہیں، ماں بھی ایک ہے باپ تو ایک ہی ہے، لیکن حضرت نبی پاک کے والد جو ہیں ان کی والدہ اور ہے، حضرت عباس کی والدہ اور ہے، حضرت حمزہ کی والدہ اور ہے، لیکن سیدہ صفیہ جو ہے نا اور حضرت حمزہ وہ ایک ہی ماں سے ہیں، تو گویا کہ حقیقی وہ بھائی بہن ہیں، اور حضرت صفیہ بہو ہیں، بھابھی ہیں حضرت خدیجہ کی، کیونکہ حضرت خدیجہ کے بھائی عروہ جو ہے عوام جو ہیں وہ شوہر ہیں صفیہ بنت عبد المطلب کے، اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے زبیر بن عوام. زبیر بن عوام کی شادی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، ان سے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر. حضرت سیدہ کو جب اولاد کی خواہش ہوئی کہ یا رسول اللہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا، لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کنیت رکھتے ہیں، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ جو تمہارا بھانجا ہے نا عبداللہ بن زبیر، تم ان کی ماں ہو، تو آپ کی کنیت بڑھ گئی ام عبداللہ. حضرت عائشہ کی کنیت تھی ام عبداللہ. حضرت زبیر بن عوام بڑے جلو قدر صحابی ہیں، ان کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ کے سگے بھانجے ہیں. لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ کو یہ بات کی گئی، حضرت یہ بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، حضرت عائشہ کے نزدیک حضرت عبداللہ بن زبیر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے. عبداللہ بن زبیر احب البشر الى عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب تھے تمام لوگوں سے زیادہ. حضرت عائشہ نیکی کرنے والی تھی، حضرت عائشہ کے پاس اللہ کی طرف سے جو رزق آتا تھا وہ محفوظ نہیں رکھتی تھی، سب صدقہ کر دیتی. حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا، فرما مجھے پتا چلا نا میں اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑ لوں گا، کہ جو بھی آتا ہے بانٹ دیتی ہیں آپ، جو بھی آتا ہے بانٹ دیتی ہیں. اس پر حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، اور اتنی ناراض ہوئی آپ نے فرمایا اچھا اب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے میرے ہاتھ پکڑے جائیں گے؟ عبداللہ بن زبیر سے کہا چلے جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی، لاڈ لے دے چلے جاؤ نہیں بات کروں. او لمبا وقت آپ نے جناب کہا میں نظر مانتی ہوں میں تم سے بات نہیں کروں. انہوں نے بہت رونا دھونا کے فرمایا نہیں کوئی نہیں جاؤ. ناراض کس پر ہو رہی ہیں؟ دین کے کام میں. تم ناراض ہم سے کس بارے میں ہوتے ہو؟ ذرا یہ گوارا کرو، ان کی ناراضگیاں دیکھیں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ بانٹ دیتی تھی. تو حضرت زبیر بن حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میں اپنے خالہ کے ہاتھ پکڑ لوں گا، کہ خود کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی ہیں، خود کے لیے نہ کوئی کپڑا رکھتی ہیں نہ کوئی درہم، سب بانٹ دیتی ہیں، میں ان کے ہاتھ پکڑ لوں گا. اس بات پر ناراض ہو گئی، فرمانے لگی اچھا میرے ہاتھ پکڑے جائیں گے تو وہ آپ ہی کے بھلے کے لیے کوئی چادر گھر میں رکھ لیں، ایک دینار رکھ لیں، ایک درہم رکھ لیں، تاکہ کوئی گوشت ہوا کھانے کے لیے کوئی چیز آ جائے. تو ناراض ہو گئے، فرمایا کہ اچھا اب میرے ہاتھ پکڑے جائیں گے، میرے ہاتھ کو پکڑا جائے گا. آپ نے نظر مانی تو قریش کے بڑے بڑے عزت دار مردوں کو لایا گیا، انہوں نے پردے میں کہا کہ ام المومنین معاف کر دو، فرما جاؤں اس کو کوئی معافی نہیں، اس نے بہت غلط بولا ہے. اب آپ کے بھلائی کے لیے بولا کہ نہیں بس جاؤ یہاں سے. کیوں بولا ایسے؟ کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی تھی. کہتے ہیں کہ پھر بڑی عزت دار عورتوں کو بھیجا کہ نہیں مانی. پھر عبداللہ بن زبیر بہت ذہین تھے، وہ سمجھ گئے کہ میری خالہ جو ہیں ام المومنین حضرت عائشہ، یہ کن کا ادب سب سے زیادہ کرتی ہیں اور ان کے آگے وہ نظر بھی نہیں اٹھاتی. کہا ہاں حضور کی امی جان سیدہ آمنہ کے قبیلے والوں سے، زہریین بنو زہرہ، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ پھر ہوا کیا؟ فرمایا کہ جو زہریین تھے یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے جو لوگ تھے، ان کا احترام حضرت ام المومنین بہت کرتی تھیں، تو وہ ان کو کہا کہ میری سفارش کر، ان کا چلو ان کا بس ہم تم کو اندر لے جا کے دھکا دے دیں گے، گھر کے اندر کر دیں گے، بعد میں تمہیں خود راضی کرنا. انہوں نے کہا دروازے تک تو لے جاؤ، دروازے تک بھی نہیں آنے دیتی ہیں. تو زہریین جو تھے وہ، تو فرمایا کہ قال له الزہریین اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مامو، سرکار کے سارے مامو تھے وہ. تو وہ آئے اور ان میں ایک نام تھا عبد الرحمن بن اسود، یہ لوگ آئے اور انہوں عبداللہ بن زبیر کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر گئے، ام المومنین ہم آئے. تو ام المومنین نے کہا اچھا دروازے کی طرف آئے، تو انہوں نے پردے سے فوراً اندر کر دیا، کہا اس کو معاف کر دینا. یہ کہہ کر وہ لوٹ گئے. پھر کہتے میں اپنے خالہ جان سے لپٹ گیا اور بہت معافیاں مانگی، وہ بھی رونے لگی. فرما میں نے کیا نظر کی؟ پھر 40 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں دے کر اپنی نظر کو پورا کیا. یہ آپ کی طبیعت کی شرافت ہے اور یہ آپ کی بزرگی ہے جو اللہ رب العالمین جل والا کی جانب سے آپ کو مقام حاصل ہوا. آخر ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور بات کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک آپ کی شرافت پاک پر ایک جملہ دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ بڑا قیمتی بات ہے چند منٹ کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھریلو زندگی تھی نا، وہ ظاہری آرام اور آسائش سے خالی تھی. کوئی قیمتی بستر نہیں، تین تین دن سات سات دن گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن نہیں رکھتے حضور. سرکار کی طبیعت مبارکہ باغ رکھا ہے، کہلے کہتے باغ رکھا ہے، گھر میں تازہ کھجور نہیں رکھے. فقر اختیاری کا یہ مقام تھا اور یہ حضور کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے، کیونکہ بندہ مطعون ہوتا ہے مال کے ذریعے، جائیداد کے ذریعے. اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ فرما عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے، لیکن میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کا کھانا ملے دوبارہ نہ ملے، ایک وقت کا ملے اور ایک وقت کا نہ ملے. تو یہ سرکار کا فقر اختیاری، تین کھجور ابو ہریرہ کی تھیلی میں ڈال دیں تو 17 سال تک وہ تین کھجور ختم نہ ہو، وہ تھیلا گھوم جائے کھو جائے لیکن ختم نہ ہو. اللہ اکبر، حضور سید عالم کا نام بندہ ناتے پڑتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہے کیا سے کیا پہنچ جاتا ہے. تو اس سرکار کا فقر اختیاری ہے، جان بوجھ کر بادشاہی تھی لیکن فقر کو اختیار کیا. تو یہ سن لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، وہ آرام اور آسائش کے اسباب سے بظاہر خالی ہے. ضروریات زندگی بھی جو ہے، ضروریات جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی تقریباً فراہم نہیں، کئی کئی دنوں تک چولہے نہیں جلتے، چند کھجوروں پر گزارا ہو جاتا، جو کی پرانی روٹیاں 2 دن پرانی، پیٹ پر پتھر باندھنا، لباس موٹا، اپنی ازواج کو بھی حضور بس دے دیں بس پہن لیں آپ ہی ہیں، اور امہات المومنین بھی آمننا اور صدقنا کہہ کر اس ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ حضرت عائشہ ایک مالدار باپ کے گھر سے آئی تھی. حضرت عائشہ ایک مالدار باپ کے گھر سے آئی تھی، آپ کا والد تاجروں میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب حضور کے پاس آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی جو بالکل سادہ بظاہر، اس کو انہوں نے اپنا لیا. گھر کے اندر ایک مشکیزہ ہے پانی کا، مٹی کے چند برتن ہیں، چند کھجور ہیں، وہ بھی کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، ایک دن کی روٹی ہے وہ 4 دن تک کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی ہے، اللہ اکبر. کپڑا جو ہے وہ موٹا، جیسا نصیب ہو جائے مل جائے بس دے دی ازواج مطہرات کو. یہ زمانہ گزرتا رہا، ازواج مطہرات نے اس کو صبر اور شکر کے ساتھ گزارا، کبھی زبان شکایت نہیں دراز کی. لیکن جب فتوحات ہونے لگی، جنگیں ہونے لگی، ایک ایک صحابی کو ہزاروں درہم ملنے لگے، ان کی بیویاں مارکیٹ سے نئے نئے کپڑے خریدیں، نئے نئے قالین خریدیں، نئے نئے بستر خریدیں، جب اللہ نے زمین کھول دی مسلمانوں کے لیے، فتوحات شروع ہو گیا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، معاشی بدحالی گئی، اب تازگی تازگی ہے، تو عورتیں آپس میں ملتی ہیں نا، تو جو صحابہ اکرام کی ازواج ہیں وہ جب آ رہی ہیں تو انہوں نے نیا کپڑا پہنا ہوا ہے، گھر میں بلا رہی ہیں تو نئی چادریں ہیں، نئے غلاف ہیں، نئی جو انہوں نے دوپٹہ اڑا ہوا ہے وہ نیا ہے، تو اور بود و باج تبدیل ہو گئی. دیکھو جب سختی تھی تو برداشت، اب تو فراوانی سب کے لیے ہو گئی ہے. توجہ سے سننا، یہ بہت قیمتی بات، فراوانی جو ہے وہ سب کے لیے ہو گئی ہے. غنیمت کا مال مل رہا ہے، گھروں کے شیپ بدل گئے، عمارتیں مضبوط ہو گئیں، صحابہ اکرام کی بیویاں جو ہیں وہ نئے دوپٹے پہنتی ہیں، مارکیٹ سے خرید کے لاتی ہیں، پیسہ آ گیا ہے. تو ازواج مطہرات کا دل بھی چاہا، اور کون سی غلط بات تھی، کہیں حضور سے مطالبہ کیا، کیوں سیدہ زہرہ نے نہیں کیا تھا، ہیں سیدہ زہرہ نے نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی باندھی دے دیں، ہیں مجھے جو ہے وہ باندھی دے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں جو ہے وہ کام کر سکوں. اس کے بدلے میں سرکار نے کیا فرماتا ہے، تسبیح لو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. تو اس سے زہرہ پاک پر اعتراض ہوتا ہے، کوئی غلط چیز مانگی تھی، بھائی سب کو بانٹ رہے ہیں آپ، مجھے بھی دیجئے. تو یہاں امہات المومنین کہہ رہی ہیں حضور سب کو بانٹ رہے ہیں آپ، سب کی چادریں. ایک میں بات بتاتا ہوں کہ مانگا کیا تھا ازواج مطہرات نے، آپ حیران ہو جائیں گے. یہاں پر علماء نے لکھا ہے مانگا کیا تھا، کالے شور مچاتے میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ عینی نے لکھا مانگا کیا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالب، حضرت میمونہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضور وہ یمن میں فتوحات ہوئی ہیں، وہاں سے یہ میٹھی چیز اور غذائیں آئی ہیں، کچھ ہمارے گھر بھی آ جائیں، سب کو بنٹ رہی ہیں نا، تو یہ کچھ کھانا ہمارے گھر بھی آ جائیں. سیدہ زینب جو تھی انہوں نے ایک دھاری دار چادر کے نماز کے وقت پہنوں گی یا رسول اللہ، وہ مجھے مل جائے. حضرت حفصہ نے مصر سے کپڑے آئے تھے یا رسول اللہ، کپڑے بڑے بوسیدہ ہو گئے، تو ایک جوڑا مل جائے. وہ تو زندگی گزاری ہے، تو فراوانی کی زندگی ہے، سب کو بانٹا جا رہا ہے. حضرت عائشہ نے واللہ کچھ نہیں مانگا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، حضرت عائشہ نے کچھ نہیں مانگا تھا. کسی نے کچھ کھانے کی فرمائش کی، کسی نے پردے کی فرمائش کی، کسی نے چادر کی فرمائش کی. یہ فرمائش کون سی غیر شرعی تھی، جیسا سیدہ زہرہ پاک نے فرمائش کی ہے، وہ کون سی غیر شرعی تھی، آگے اس پر بات کریں گے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، اس پر یہ گراں گزرا. مانگا کیا تھا، ایک چادر مانگی تھی کہ حضور چادر بوسیدہ ہو گئی ہے، یہ دے دیجئے. حضور وہاں پر کھانا آیا اتنا قیمتی، تو سب کو تو بنٹ ہی رہا ہے نا، سارے صحابہ اپنی بیویوں کے لیے لے جا رہے ہیں، تو کوئی تھوڑا ہمارے لیے بھی مل جائے، کیا ہر جائے اس میں. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی طبیعت مبارکہ پر یہ چیز گراں گزری، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، جس کو آیت تخیر کہتے ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی محترم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو. ایک دوپٹہ، لیکن ہو جن کے پاس ہے، یہ بڑی بات کہ تم نے کیوں مانگا، یہ بھی زینت دنیا ہے. فرما اگر تم دنیا کی زینت اور آسائش چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ، میں تم کو دنیا کا مال بھی دے دیتا ہوں اور تمام اچھائی دے دیتا ہوں، اور تم کو خود سے رخصت کر دیتا ہوں. آگے آپشن دیا جا رہا ہے، وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةَ، ہاں اگر تم اس دنیا کے مقابلے میں سودا کرو اللہ کا، اس کے رسول کا اور آخرت کا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ اکبر. اب مانگا کیا تھا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اللہ اب آپ دیکھیے، صحیح بخاری شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا، آپ نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں، پس تم پر کوئی حرج نہیں، اور اے عائشہ تم جلدی نہیں کرنا، تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تم اپنے والدین سے جو ہے مشورہ کر لو. اور فرمایا کہ انی ذاکر لکی امرن، ابھی جب آیت اتر گئی تو حضور تخیر کے لیے، حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، فلا علی کی، اس میں جلد بازی نہیں کرنا، فلا اللہ تستعجلی، جلدی نہیں کرنا، حتی تستعمیری ابوئی کی، جاؤ اپنے گھر اور اپنی ماں سے کہو اور اپنے باپ سے مشورہ لے لو، اور جلدی نہیں کرنا اور خوب مشورہ کر لو اپنے والدین کے ساتھ. جب یہ آیت حضور نے پڑھی نا تو سیدنا فرما فقلت لہو ففی ایو ہذا استعمر ابویا، حضور کون سا باپ اور کس سے مشورہ کرنا؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةَ، حضور میں اس دنیا کی فرمائش کو چھوڑ دیتی ہوں اور اللہ کو پسند کرتی ہوں، رسول کو چاہتی ہوں اور آخرت کو چاہتی ہوں. فرما کیسے باپ سے مشورہ؟ سرکار نے اختیار دیا کہ جاؤ اور اپنے باپ سے پوچھ لو اور اپنی ماں سے پوچھو کہ دنیا چاہیے تو جتنا مال چاہیے مجھے بتا دو، تمہیں جمع کر کے دے دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں جو ہے وہ ہم اپنے سے دور کر دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فوراً بول اٹھی، فرما باپ سے کیا مشورہ کرنا یا رسول اللہ؟ پہلی بات تو حضرت عائشہ نے، کیونکہ ابتدا حضرت عائشہ سے حضور نے کی بات کرنے کی، پہلے ایک تو یہ کہ علامہ عینی نے لکھا حضرت عائشہ نے کچھ نہیں مانگا تھا، اور پھر بھی ارشاد فرمایا کہ حضور اگر یہ ہے تو ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ کو چاہتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں اور آخرت کو چاہتے ہیں. اور وہ حضرت عبداللہ بن زبیر والا واقعہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ساری ازواج مطہرات سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا، تو ساری ازواج نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اب ذرا سنت تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. اب ساری ازواج نے کہا، پہلے حضرت عائشہ نے جواب دے دیا کیا باپ سے پوچھیں، حضور آپ کہاں اور باپ کہاں، اللہ کی ذات کہاں اور باپ کہاں، آخرت کہاں اور باپ کہاں، دنیا کہاں، ہم اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے یا رسول اللہ، آپ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہمیں جو چاہت ہے وہ آپ کی ہے، اللہ کی ہے اور آخرت کی ہے. یہ اتنے دل سے انہوں نے بات کی، امہات المومنین کو حضور نے اجازت دے دی تھی، اور لیکن انہوں نے جب اس چیز کو مسترد کیا اور اللہ کی مرضی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو جیت لیا، تو اس آیت کے بعد اب آپ دیکھیے جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جو آیت تخیر ہے یہ آیت نمبر 28 ہے، لیکن جب ازواج مطہرات نے کہہ دیا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، آخرت چاہیے اور رسول چاہیے، تو آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین، آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے، یا آیت نمبر 52 میں، چلے آیت جو بھی ہو لیکن یہ 50 سے آگے چل رہی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، یعنی ان کی رضا اور ان کی خوشنودی اس قدر مقام و مرتبے پر پہنچائی گئی کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو پہلے یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور نکاح فرمائیے، اور حضور کو متعدد نکاحوں کی اجازت تھی، لیکن جب حضرت امہات المومنین نے اپنی رضا اور اپنے دل کی صفائی اللہ رسول کی خدمت میں عرض کر دی کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم چاہیے، اور خاص طور پر جو ہے وہ ہمیں آخرت کی طلب ہے. اللہ اکبر، درود پاک پڑھیے گا، میں اس کو ذرا متعین کروں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی، یہ اتنا شریف ذکر ہے اللہ اکبر، ان کے مرتبے کو سوچ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے. جی آیت نمبر 152 ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی رضا کو لیتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اجازت دے دی تھی کہ وہ فقر و فاقے کے ساتھ رسول کی خدمت میں رہے، تو وہ رہ رہی تھی. جب دنیا کشادہ ہو گئی تو پھر ان کو جب ضرورت پڑی، اور ضرورت بھی کیا تھی، ایک چادر کی تھی اور گھر میں تھوڑے بہت کھانے کی تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی اس کے خلاف ظاہر کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ پھر ہمیں اللہ رسول اور آخرت چاہیے. اس جملے سے اللہ اتنا راضی ہوا کہ اپنے محبوب کے سینے پر آیت نازل فرمائی، لا یحل لک النساء من بعد، حبیب بس اب اس کے بعد اور عورتوں سے آپ کے لیے نکاح حلال نہیں ہے. یعنی حضور کو منع فرما دیا گیا، فرما ولا یحل لک ولا یحل لک النساء من بعد، حبیب آپ کی شرافت اور آپ کی شان کے مطابق جن ازواج کو آپ کے ساتھ رکھنا تھا وہ یہی ہے، کام قدرت کا پورا ہو گیا، لہذا لا یحل، اس کے بعد آپ اب اور کوئی نکاح نہیں کریں گے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ایک بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسری نکاح کریں گے، ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت ایمانک، چاہے کوئی آپ کے لیے کوئی آپ کے لیے بہا بھی جائے لیکن آپ کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، حبیب اب یہی آپ کے ساتھ رہیں گی اور ان کے علاوہ کوئی اور نکاح آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، منع کر دیا گیا۔ تو یہ حضور کو منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت عائشہ کی پارسائی قدرت کے نزدیک معتبر تھی، ازواج مطہرات کی پارسائی قدرت کے نزدیک معتبر تھی۔ آپ اندازہ لگائیے جن کو اللہ ایسی، اللہ کی بارگاہ میں جن کی پارسائی اس درجے پر ہو کہ رسول کو روک دیا جائے، تیرے جمل کی جھوٹی کہانیاں اور بنڈل بازیاں کہ سیدہ نے یہ کیا وہ کیا، یہ بکواس کی لعنت اپنے چہرے پر رکھو، یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے یہاں پر، اللہ اکبر جو بتا رہا ہے حبیب، یہ ان کو اب دنیا کا کوئی تمام نہیں۔ تو کہاں سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض ہو یا معاملات ہو، انہیں خود بتا دیا، فرمایا صرف یہ ہوتا تھا جیسے رشتہ داروں کے اندر ہوتا ہے، کھل کر ہماری ماں نے کہا، فرمایا علی سے میرا کوئی اختلاف نہیں، بس یہ جو رشتہ داروں کے اندر ایک دل کی باتیں رہتی ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہی احترام مولا علی کا سیدہ عائشہ کے ساتھ تھا اور حضرت عائشہ کا مولا علی کے ساتھ۔ کالے جو بکواس کریں وہ کرتے رہیں، لیکن جو دیگر بولتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ قرآن کیا ہے، فلاں نے لکھا، بابا میں نے کہا کسی نے لکھا، قرآن کے آگے کوئی نہیں ہے، قرآن نے جب ان کی پارسائی اور شرافت کو ذکر کر دیا ہے، اور اس فتنے والے دور کے اندر تم ان عبارات کو اٹھا کر لاؤ اور بغاوت کے قول کو لے کر آؤ، فلانا کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تطبیق ہے، اگر وہ بغاوت معاذ اللہ مالی اور حوث کی ہے تو یہ تو پھر ایسی خواتین کو حضور کے قریب کرنا، بلکہ رب یہاں پر کوئی محدث کوئی مفسر کوئی امام آ کر کتابوں میں نہیں لکھ رہا، بلکہ رب کہہ رہا ہے حبیب ایک تو یہ طیب اور پاک ہیں، اور دوسرا حبیب یہ وہ ہیں کہ تیرے حریم میں رہنے والے تیرے ظاہری شریعت کے بھی محافظ ہیں، اور تیری اخلاق اور تیری حیا اور تیری طبیعت کے بھی عین موافق ہے، اب ایسی کوئی اور ازواج نہیں جو تیرے قریب آ کر تیری حیا کی حفاظت کر سکے، یہ ہے تیری حیا کی صحیح حفاظت کرنے والے، اس لیے حبیب ہم آپ کو روکتے ہیں اور آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ ان کو تبدیل بھی کریں یا ان کے علاوہ کوئی نکاح فرما لیں۔ یہ قرآن کے مسئلے ہیں، کبھی اس رنگ سے حضرت عائشہ کو پڑھنے کی کوشش کریں آپ۔ ابھی میں نے درجنوں آیتیں قرآن کی چھوڑ دی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ام المومنین کا ذکر بہت سادے انداز میں لوگ کرتے ہیں، واللہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایک عارضی طور پر ام المومنین کا ذکر کرتے ہیں، ذکر سیدہ زہرا پاک کا بھی بڑا اٹھا کر ہوگا اور اسی درجے میں ام المومنین کا بھی ہوگا، جو چاہے ہمیں منہ بھر کے گالی دیتا ہے دیتا رہے، کیونکہ دونوں کی عظمتیں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں اور رسول اللہ نے بتائی ہیں۔ لہذا اس لیے تمہارے فاتح کی نشستوں میں جہاں حضرت زہرا پاک کا ذکر ہوگا وہیں پر حضرت عائشہ پاک کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا، سرکار نے اس دعوت کو قبول ہی نہیں کیا مسلم شریف میں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نہیں تھی، اور حضرت امام ربانی ڈش اینٹینا جو تم سر پر رکھتے ہو، خود کو نقشبندی بھی کہتے ہو نا، کسی بزرگ پرانے بزرگوں سے تم نقشبندی بھی بنے تھے نا، تو یہ دیکھو نقشبندیوں کا پیر حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرما رسول اللہ نے مجھ سے منہ پھیر لیا، فرما مجھے کھانا پہنچانا ہے تو عائشہ کے گھر پر پہنچائی۔ پہلی بات تو یہ برابریوں کی چیزیں چھوڑ دیجئے، اہل سنت وہ ہے جو ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل مانتا ہے، اور حضور کی اہل بیت میں سے حضور کی بیویاں اور حضور کی اہل بیت میں سے حضور کی اولاد دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کروڑ رحمتیں میری ماں حضرت عائشہ کی قبر مبارک پر اتارے۔ 17 رمضان المبارک ایک قول کے مطابق، ایک اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے 57 ہجری میں، اور ایک روایت ہے کہ 58 ہجری کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائی اور جنت البقیع کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ یا اللہ تو گواہ ہے کہ آج ہم نے ذکر صرف تیری رضا کے لیے کیا، ام المومنین کے لیے کیا۔ آج میں ایسی تحریر سے نعمت کے لیے کہوں کہ طبیعت میری بڑی عجیب تھی، لیکن میں نے بچے نے مجھ سے کہا، میں نے کہا نہیں مر جائیں گے لیکن بھلے گفتگو میں مر جائیں لیکن ام المومنین کا ذکر کریں گے، آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ذکر۔ اللہ ہمیں ہر وقت سیدہ زہرہ پاک کا ذکر، سیدہ عائشہ پاک کا ذکر، سیدہ خدیجہ پاک کا ذکر، شیخین کریمین سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اشرم بشرا، جملہ صحابہ اکرام، اہل بیت، حسنین کریمین، اولیاء صالحین، ان اکابر کے ذکروں سے اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو تر رکھے۔ کافی وقت آپ نے یہاں پر دیا، اللہ رب العالمین جل وعلا یہ بیٹھنا میرے لیے اور آپ کے لیے، جو ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا رمضان ہمیں پھر نصیب ہو، پھر ہم رمضان میں کوئی نشست لگائیں اور علم المومنین کا ذکر کر سکے نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ یہ ذکر اگر ہمارے ساتھ قبر میں گیا تو قبر بھی انشاءاللہ ان کے قدموں کی خاک کی برکتیں قبروں میں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اور صحابہ اور ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت ہے، ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جس خبیث کو آپ اس میں فرق کرتا ہوا دیکھیں، وہ تمہارا پیر بھی ہو تو اس کے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ یہ وقت اب کچھ سننے سنانے کا نہیں ہے، یہ بس یہی سننے کا ہے جو ان بزرگوں نے لکھ دیا ہے۔ نہیں فلاں ذرا سا بھاگا ایسے خبیث ہو، ہمارا امام ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، تو یہاں بکواس کر رہا ابھی کوئی اور افضل ہے؟ پوری 1500 سال سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو بھاگ یہاں سے، سندھ کا کوئی چورن کھا کے آئے خنزیر، بھاگ یہاں سے۔ اب کسی کے نہیں سننا ہے، تم نے سننا ہے تو صرف اکابر اہل سنت کی سننا ہے، یہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ دجل کا دور ہے، خطرناک دور ہے، قبر میں تم اکیلے جاؤ گے، کوئی راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، دفاع کرو چھوڑو اس کو، اللہ کی رضا کے لیے بات کرو اور ان بزرگوں کے مؤدب رکھو، ان کے خلاف یا ان کے لیے کمزور بات کرنے والوں سے اپنے کانوں کو بند کر لو، آنکھوں کو بند کر لو۔ اللہ رب العالمین اسی طرح ہمارے ساتھ فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات پر عمل پیرا فرمائے۔ الفاتحہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ودخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ واہ واہ سبحان اللہ، یا اللہ تیری بارگاہ ہم تیری رضا کے لیے پڑا مولا کریم، قبول فرما اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں تیرے فضل سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیرے محبوب کی محبوبہ ہماری ماں سیدتنا، سیدہ طیبہ، زاہدہ عابدہ، عالمہ، مفسرہ، فقیہ، اور جن کی شان کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئی، رسول اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ ایسے ہے جیسے خانوں کا سردار سرید ہے، ایسے عورتوں میں عائشہ۔ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے مسئلے پر تکلیف نہ دینا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس سے پیار نہیں کرتی جس سے میں محمد رسول اللہ پیار کرتا ہوں؟ حضرت عائشہ فخر سے یہ بات کیا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ سرکار نے جب اللہ سے ملاقات فرمائی تو آپ کا سر مقدس میری جھولی میں تھا، اور آخری چیز جو آپ کے دہنے مبارک کے اندر تھی وہ میرا لعاب تھا، وہ لعاب حضور کی زبان پر شامل تھا، اور اس وقت حضور نے بظاہر آخری کلمہ جو زبان سے ادا کیا، فی رفیق الاعلی، رفیق اعلی کی طرف وہ زبان جب بول رہی تھی تو اس پر ہماری ماں حضرت عائشہ کا لعاب مبارک تھا، اور فرمایا اے ام سلمہ کیا بات کر رہی ہو؟ عائشہ کی تطہیر کے بارے میں برابری نہ کرو اس سے، وہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جس حال میں ہو خدا اس حال میں مجھ پر وہی نازل فرمایا۔ مولا میری اس ماں کی قبر شریف پر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہمیں اپنی ماں سے واصل کر دے، ان کی خیرات سے واصل کر دے، ان کی خیرات سے واصل کر دے، ان کی خیرات سے واصل کر دے، ان کی نگاہ چشم کرم سے واصل کر دے، ان کی مولا کریم نگاہ کرم سے واپس، ان کی توجہات کو ہم پر جاری فرما دے، ان کی توجہات کو ہم پر جاری فرما دے، ان کی توجہات کو ہم پر، تمام ازواج مطہرات اہل بیت عزام کی شان مبارکہ میں مولا کریم پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول منظور فرما، جتنے اور اس کی توسط سے جتنے ہمارے مرحومین رشتہ دار عائز و اقارب اس دار فانی سے مولا کریم رحلت کر گئے، تمام کی ارواح طیبات پر پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، اپنے فضل سے قبول منظور فرما۔ اہل اسلام کی ماداران شفیق، اہل اسلام کی ماداران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سور نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ یا اللہ ان کا فیضان ہماری بچیوں کو عطا فرما، ہمارے بچوں کو عطا فرما، ہمیں عطا فرما، ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں کو عطا فرما۔ یا اللہ فضل و کرم فرما ان کے مبارک ذکر کے صدقے مولا کریم، کیونکہ ان کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں، اور حضور جب خوش ہو جائیں تو خوش تو خوش ہوتا ہے۔ امام حسن کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں، زہرا پاک کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں، صحابہ اہل بیت کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں، سیدہ ختیجہ کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں، سیدہ عائشہ کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں. یا الہ العالمین، ہم نے یہ محض تیرے حبیب کے خوشنودی کے لیے کیا، جس سے تو راضی ہے تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کو ہم سے راضی فرما، اور دنیا و آخرت کی تمام بلائیں ہمارے گھروں سے ہماری طبیعتوں سے مولا کریم دور فرما، اور کامیابی مقدر فرما دے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.